الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق وأفضل الصلاة والسلام وأكمل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ہماری گفتگو اس کو آج آٹھواں ہفتہ ہو چکا ہے. سیرت ائمہ معصومین کے سلسلے میں اگر کہ امام ثانی کے موضوع پر ہو رہی لیکن کچھ تاریخی پس منظر اتنا زیادہ سلجھ میں چکا ہے کہ بعض اوقات گفتگو کو سنتے ہوئے آپ کو ایسا بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ گفتگو دوسرے امام کے بارے میں نہیں ہو رہی بلکہ کچھ اور ہستیوں کے بارے میں ہو رہی. لیکن جیسا کہ ہم مسلسل سات ہفتوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ تاریخ اگر کہ امام حسن کی بیان کی جا رہی لیکن امام حسن کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اس دور کے ماحول و حالات کا جائزہ لینا جس دور میں امام حسن نے اپنی زندگی گزاری. اور خاص طور پر ایک بڑی غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی اور مسلسل اسے پھیلایا جا رہا یا پھیلایا جا رہا یہ کہہ کر کہ امام حسن کی سلو کچھ اس طریقے سے پیش کیا جا رہا تھا کہ جیسے امام حسن کا سلو سے یا علم سے زیادہ تعلق اور کچھ اس طریقے سے ہمارے سامنے ہستیوں کو لایا جاتا ہے کہ جیسے امام حسین کی شجاعت اور بہادری امام حسن سے معذلہ زیادہ. جبکہ ہمارے مورخین کا ایک جملہ وہ جملہ یہ ہے کہ اگر سن 41 ہجری کے اندر امام حسین امام ہوتے تو جس طریقے سے امام حسن نے سلو نامے پر دستخط کیے بالکل اسی طریقے سے امام حسین دستخط کر رہے ہوتے. اور اگر سن 61 ہجری میں میدان کربلا امام حسین کے بجائے امام حسن امام ہوتے تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے امام حسین نے تلوار لے کر جہاد کیا امام حسن ہمیں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے. دونوں کی طبیعتوں میں یا دونوں کے انداز میں کوئی فرق نہیں بلکہ جو کچھ فرق تھا وہ فریق مخالف کی طرف سے تھا. یہ دوسری بات ہمیں امام حسن اور امام حسین کے کردار میں جس قسم کا تضاد نظر آتا کہ ایک کو ہم زیادہ حلیم یا زیادہ ٹھنڈا مزاج سمجھتے ہیں اور ایک کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ شجاع اور بہادر. لیکن حقیقت یہ کہ جو کچھ امام حسن نے سن 41 ہجری میں کیا ہے نہیں وہی امام حسین نے سن 60 ہجری میں کیا. فرق صرف اتنا تھا کہ امام حسن کے مقابلے میں معاویہ تھا کہ جو زیرکی اور چالاکی میں یزید سے زیادہ تھا. اور اگر وہی امام حسین کے مقابلے میں ہوتا تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ اپنی چالاکی کی وجہ سے اپنی مکاری کی وجہ سے کبھی واقعہ کربلا کی نوبت نہ آنے دے گا. اور اس کا ادنا ثبوت یہ ہے کہ جس طریقے 9 مسلسل سال امام حسن نے معاویہ کے دور میں گزارے بالکل اسی طریقے سے مسلسل 9 سال امام حسین نے بھی معاویہ کی دور حکومت میں گزارے. اور ہمیں یہی نظر آتا کہ معاویہ جو اپنی چالاکی یا مکاری کی وجہ سے اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ کوئی ایسا موقع نہ آنے دو کہ خاندان رسالت میدان میں نکل آئے اور وہ صورتحال پیش آ جائے کہ ہمیں خاندان رسالت کے کسی فرد کے اوپر ہاتھ اٹھانا پڑے. وہ کیوں گھبرا رہا تھا اس چیز سے یہ انشاءاللہ امام حسین کے سلسلے کی دوسری گفتگو میں تفصیل سے آئے گا جب ہم اس موضوع کو زیر بحث بنائیں گے کہ امام حسین کی شہادت نے کتنا زیادہ اور کتنا بڑا اختلاف برپا کر دیا. اسے ایک مختصر سی تمیزی گفتگو تھی اور اب ہم اپنے تاریخ کے موضوع پر آنے سے پہلے امام حسن کی سیرت کے موضوع کو اس مقام سے آگے بڑھاتے ہیں کہ جہاں گزشتہ ہفتے کی تقریر میں ہماری بات پہنچی تھی. امام حسن کی سیرت کہ جو ابتدا ہی تھے, اس لیے کہ امام پیدا ہی امامت کے ساتھ ہوتا ہے. امام عام انسانوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے اپنے علم میں, اپنے نشو و نما میں, اپنی جسمانی اور ذہنی خاصیتوں میں. امام حسن کی سیرت ہمارے سامنے ابتدائی زندگی ہی کے اندر دو یا تین اہم ترین واقعات لے کے آتی ہے. ایک وہی واقعات جس کا تذکرہ گزشتہ تقریر میں آیا تھا کہ جس طریقے سے امام حسن نے ہمیں یہ بتایا کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اتنا نہیں ہے کہ خود دین کے علم کو حاصل کرے, بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں تک علم دین کو پہنچائے. اور امام حسن ہی کی سیرت کا دوسرا اہم ترین موضوع بالکل ابتدائی عمر میں ہمارے سامنے آتا کہ امام حسن کی عمر 2 سال کی ہے یا 3 سال کی ہے. اور تمام علماء اسلام اس واقعے کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی شخص کھجوریں لے کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضری دیتا, کھجوروں کا ٹوکرا پیغمبر اسلام کے سامنے رکھتا اور رکھنے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, یہ میں آپ کی خدمت میں تحفہ ہدیہ لے کے آیا ہوں. پیغمبر اسلام کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ہدیہ اور تحفہ کس عنوان سے ہے, کیا یہ صدقہ تو نہیں ہے؟ آنے والا کہتا ہے کہ ہاں یہ صدقہ. اب یہاں پر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن نے ہاتھ بڑھایا اور کھجوروں کے اس ٹوکرے کے اندر ہاتھ ڈالا. معروف واقعہ ہے, آپ نے ہر اس مسجد میں سنا ہوگا کہ جس کا کوئی بھی تعلق امام حسن سے ہو, لیکن شاید کبھی نتیجہ نکالنے کی زحمت گوارا نہ کی ہوگی. ایک مرتبہ امام حسن ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہاتھ بڑھانے کے بعد کھجوریں اٹھاتے ہیں, کھجورے اٹھانے کے بعد اپنے منہ کے اندر کھجوریں رکھتے ہیں. اور اب ذرا دیکھیے, ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ امام 2 سال کی عمر میں بھی امام ہوتا. روایت مورخہ میں اتنے اجر پکی لکھتے ہیں کہ 2 سال کی عمر میں امام حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. تو وہ بچہ کہ جو 2 سال میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے, ہمیں اس منظر میں نظر آتا ہے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر وہ کھجورے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہا کہ جو اس کے لیے حرام تھی. اور پیغمبر اسلام ایک مرتبہ امام حسن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے, کھجوروں کو فوراً منہ سے نکال پھینکو, اس لیے کہ یہ صدقہ حرام اور ہمارے اوپر صدقہ حرام قرار دیا گیا. اور یہ جملہ سنتے ہی امام حسن کھجورے منہ سے نکال دیتے ہیں. امام حسن کو مسئلہ معلوم تھا یا معلوم نہیں تھا, یہ بات ایک ایسی ہے کہ جس کو زیر بحث لانا ہی بیکار ہے, لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 2 سال کا بچہ ہے, 2 سال کی عمر ہے, پیغمبر اسلام ایک مرتبہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے دیکھو صدقہ ہم پر حرام ہے اور حرام چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو کہاں تو پیغمبر اسلام کی اتنی احتیاط کہ اگر 2 سال کا بچہ ہے تو اسے بھی حرام غذا استعمال نہ کرنے دی جائے, اور کہاں پیغمبر اسلام کے وہی ماننے والے امام حسن کی وہی محبت ختم کرنے والے کہ اپنی تمام زندگی حرام روزی کے اوپر گزارتے ہیں, اپنی تمام زندگی کو حرام طریقے سے بسر کرتے ہیں, خود بھی حرام غذا کو استعمال کرتے ہیں, اپنے اہل و عیال کو بھی حرام غذا کھلاتے ہیں. ایک طرف پیغمبر کی اتنی احتیاط یہ 2 سال کے بچے سے کہنا کہ صدقہ حرام ہے اسے منہ میں مت ڈالو, اور دوسری طرف ہماری اتنی لاپرواہی, ہماری اتنی بے توجہی کہ جس طریقے سے ہمارے پاس چیز آتی ہے, چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے, ہمیں مطلب اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں پیسہ مل گیا, ہمارے ایسے آرام کا انتظام ہو گیا, اپنے مکان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ آ گیا, اپنے رشتے داروں اور دوستوں میں نام اونچی کرنے کا انتظام ہو گیا, لیکن کبھی اس پہ اس بات کے اوپر غور نہیں کر رہے کہ 2 سال کی عمر میں امام حسن کے سبق دے رہے کہ خبردار, اگر 2 سال کا بچہ بھی ہو تو اسے حرام غذا استعمال نہ کرانا. یہ امام حسن کی زندگی کا مطالعہ کرنے والے اور امام حسن کی سیرت پر گفتگو کو سننے والے ہر شخص کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ امام کی گفتگو کی ابتدا یہاں سے ہے کہ دیکھو امام امام کرے. اب یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ ہم بھی یا ہمارے بچے بھی امام بن سکتے ہیں, لیکن بتایا گیا کہ دیکھو امام حسن امام بنے تو بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی احتیاط ہے جس کے بعد انسان اپنے آپ میں عصمت پیدا کر سکتا ہے, وہ کتنی احتیاط ہے کہ جو ایک مومن و متقی کو اس دنیا میں کرنا پڑتی ہے. تو حرام غذا یہ پہلا شرط ہے کہ جو 2 سال کی عمر میں امام حسن نے ہمیں دیا کہ خبردار ہر کام کرو لیکن حرام غذا کو نہ خود استعمال کرو نہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر استعمال کرنے دو. اور اب حرام غذا اقتدار جسے کہتے ہیں یہ دوسرا موضوع ہے, جبکہ ہمارا موضوع گفتگو امام حسن کی ذات ہے. امام حسن کی ذات کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ امام حسن نے اپنے باپ امیر المومنین کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے زندگی گزاری جس طریقے سے مولائے کائنات نے اپنے چچا داد بھائی پیغمبر اسلام کے ساتھ زندگی گزاری تھی. ہر مقام پر ہمیں باپ اور بیٹے بالکل اسی سیرت کا اسی سیرت کی عکاسی کرتے ہوئے اسی سیرت کی نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو مکے اور مدینے میں ابتدائے عہد اسلامی میں پیغمبر اور امیر المومنین کی سیرت تھی وہی طریقہ وہی انداز کے مرتبہ امام حسن نے زندگی کے 25 یا 30 سال اپنے بابا کے ساتھ گزارے. اور روایت یہ ہے کہ اس حالت میں گزارے کہ باپ کا حق آنکھوں کے سامنے چھینا گیا, ماں کی توہین اور بے حرمتی کی گئی, اور امام حسن جیسا آدمی نوجوان امام حسن جیسا غیرت مند نوجوان انتہائی صبر و سکون کے ساتھ انتہائی صادق پدمی کے ساتھ انتہائی علم اور خردباری کے ساتھ ان تمام مناظر کو دیکھتا ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جس سے مسلمانوں کو یا اسلام کو یا امیر المومنین کے مقصد حیات کو کوئی نقصان پہنچے. اور پھر ہمارے سامنے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں, ہم یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات کا دور حکومت آ گیا. وہی امام حسن کہ جنہوں نے اب تمام جوانی کا زمانہ انتہائی خردباری کے ساتھ تلوار کو نیام میں رکھ کے گزارا, امیر المومنین کی حکومت آتی ہے امیر المومنین کی خلافت آتی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مقام پر امیر المومنین اپنے بیٹے امام حسن کو آگے کرتے ہیں. بلکہ روایت تو یہ بتاتی ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر امیر المومنین کے لشکر کے علمدار امام حسن تھے, اور امام حسن نے بنفس نفیس ان جنگوں کے اندر حصہ لیا اور آگے بڑھ کر مقابلہ کیا. اتنا اعتماد تھا امام حسن پر مولائے کائنات کو. ایک تو ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ایک امام ہے دوسرا امام ہے, سارے سلسلہ امامت میں ملے ہوئے ہیں, لیکن اس گفتگو کو آپ انتہائی احتیاط سے سنیں تاکہ آج کل کے مورخین بلکہ ابتدا سے لے کر آج تک کے مورخین جو ہے غلط فہمی پھیلانا جاری کہ امام حسن ماذا اللہ جنگ کرنے کے اہل نہ تھے, امام حسن ماذا اللہ تلوار چلانے کے قابل نہ تھے, یا امام حسن ماذا اللہ سیاست کو نہیں جانتے تھے, یا ماذا اللہ امام حسن میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ لشکر کو جمع کر کے مقابلہ کر سکتے. 5 سال مولائے کائنات کے ہمیں نظر آتے ہیں, اور ان 5 سالوں میں تمام تر خدمات جس طرح پیغمبر کے زمانے میں تمام جنگی خدمات علی کے حوالے سے, جس طرح امیر المومنین کا جتنا عرصہ ہمیں نظر آتا اس تمام عرصے میں تمام جنگی خدمات امام حسن کے حوالے تھی, اور امام حسن کو پورے لشکر کی کمان مولائے کائنات نے دے دی تھی. روایت یہ ہے کہ جب جنگ صفین کا آغاز ہونے والا تھا اور امیر معاویہ اپنا لشکر لے کے آ چکا تھا صفین کے میدان میں, اس وقت ابو موسیٰ اشعری, اور ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں اس سے پہلے امیر المومنین کی گفتگو میں آ چکا کہ ابو موسیٰ اشعری وہ بزرگ تھے کہ جن کا رجحان پہلے 3 خلیفاؤں کی جانب تھا, اور مولائے کائنات کی خلافت ملنے کے بعد مولائے کائنات کی مخالفت پر اتر آئے تھے. چنانچہ جب جنگ صفین کا آغاز ہوا تو اس وقت ابو موسیٰ اشعری بصرے کے اندر حاکم تھے. انہوں نے بصرے کے تمام مومنین کو مولائے کائنات کے خلاف بہکانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ روایت یہ ہے کہ اہل بصرہ میں سے کوئی جہاد میں حصہ لینے کے لیے امیر المومنین کے پاس نہیں پہنچا, تو امیر المومنین نے مرتبہ کے بیٹے امام حسن کو بلایا, اور امام حسن کو بلانے کے بعد بصرے کی جانب روانہ کیا کہ تم جاؤ, اور جانے کے بعد اہل بصرہ کو میری حمایت میں تیار کر دے لاؤ. امام حسن چلے, اب ذرا دیکھیے تاریخ کا ایک الزام امام حسن پر یہ لگایا جائے کہ امام حسن میں اتنی صلاحیت رکھی کہ لشکر کو جمع کر سکتے اور جنگ کے میدان میں اتر سکتے, لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری پیغمبر اسلام کے صحابی وہ اپنی تمام تر کوشش کر رہے, اور 8 یا 10 سال بصرے میں ان کو گزر گئے حکومت کرتے کرتے. ایک مرتبہ امام حسن جاتے اور چند دنوں کے قیام کے اندر اہل بصرہ کو اس طرح تبدیل کرتے کہ جنگ صفین میں بجائے کائنات کی قیادت میں لڑنے والے لشکر میں ایک بڑا حصہ ان لوگوں کا کہ جو بصرے سے امام حسن کی تقریر سن کے آئے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن امام حسن کے کردار کو واضح کرنے کے لیے اور امام حسن کی ان صلاحیتوں کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ جو ہر امام کے اندر ہوتی ہیں انتہائی اہم باتیں. امام حسن ہمیں نظر آتے میدان جنگ, امام حسن امیر المومنین کے دور میں ہمیں نظر آتے کہتے ہیں مقرر کی حیثیت سے، ایسے مقرر کے چند دنوں کے اندر تمام اہل خطرہ کو پکڑ دیتے ہیں اور امام حسن پھر ہمیں نظر آتے ہیں ایک انتہائی ساتھ گزار بیٹے کے روپ میں، کہ جب رومت الجنگل میں سلو نامے پر دستخط ہو رہے تھے، وہی سلو نامے کا موقع کہ جس کے بارے میں ہم بتا چکے تھے کہ ابو موسا اشعری اور ہمارے آپ کے دو آدمی مقرر کیے گئے تھے، یہ دو آدمی اس لیے مقرر کیے گئے تھے تاکہ امیر المومنین اور امیر معاویہ کے درمیان جو جھگڑا اس کا صحیح فیصلہ طے کرا دے، اور اس کی تاریخ شاید آپ کے ذہنوں میں محفوظ نہ ہو، اس لیے دو جملے ہم بتائیں، اور یہ بڑا اہم مقام ہے کیونکہ یہیں سے امام حسن کے صلح نامے کی اہمیت ہمارے سامنے آتی، کہ جنگ سفین جب ہو رہی تھی اور وہ مقام اور وقت آ گیا کہ قید ابن سعد انصاری اور خالد اشتر معاویہ کے خیمے کے تک پہنچ چکے تھے، اور کسی طرح معاویہ کا خاتمہ ہونے والا تھا، اس وقت ایک مرتبہ قیدوں پر قرآن بلند کیے گئے اور ہنگامہ کر دیا گیا کہ ہم اسی قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں، مولانا کائنات اپنے ساتھیوں کو روکتے رہے اور منع کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ لوگوں کا ایک فریب ہے، خالی قرآن کو بلند کر رہے تمہارے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، لیکن روایت یہی ہے کہ مولا کی تمام فوج نے اور اس فوج نے کہ جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ رہے تھے، اس تمام فوج نے امیر المومنین کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کتاب خدا کے سامنے ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ آخر جب مولائے کائنات انتہائی مجبور ہو گئے، اس لفظ مجبور کو ذہن میں رکھے اور امام حسن کی جو گفتگو آنے والی ہے اس سے اس کو ملائیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے امام حسن آگے چل کر جو ہماری گفتگو آئے گی وہاں پہ مجبور کر دیے گئے۔ تو امام امیر المومنین مجبور ہو گئے، یہ مجبوری ظاہری مجبوری تھی، حقیقی طور پر تو وہ کائنات کے حاکم تھے، ظاہری اعتبار سے مجبور ہو گئے، کہا کہ جیسی تمہاری مرضی، اور اس کے بعد مولائے کائنات نے کہا کہ جنگ بند کر دی جائے، جنگ بند کر دی گئی، اور یہ طے پایا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم، ایک ایک جج آئے، ایک ایک قاضی آئے، ایک معاویہ کے لشکر سے، ایک مولا کے لشکر سے، اور یہ دونوں مل کر جو طے کریں وہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول۔ امیر المومنین نے اپنی طرف سے عبداللہ ابن عباس کو بھیجنا چاہا، مالک اشعر کو بھیجنا چاہا، لیکن لوگ نہیں مانے۔ اب اس ان جملوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلے کہ امیر المومنین کے شیعہ نہیں مانے، اور وہ فقرہ مولا نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امام میں ہوں یا میرے امام تم، مجھے تمہاری بات ماننا چاہیے یا تمہیں میری بات ماننا چاہیے، اور تاریخ ہمیں جب یہی چیز ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ کسی زمانے کے شیعہ امام کی بات نہیں مانتے اور کسی زمانے کے شیعہ صاحب امام کی بات نہیں مانتے، بہرحال مناظر یہی پلٹ پلٹ کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین جب انتہائی مجبور ہو گئے اور ان کی فوج کی حد تک مولا کے خلاف ہو گئی کہ مولا کہہ رہے کہ میں تمہارے فیصلے کو مانتا ہوں، چلو قاضی مقرر کر لو، لیکن عبداللہ ابن عباس کو بھیج دو، مالک اشعر کو بھیج دو، تو لوگ کہنے لگے کہ نہیں ہم ابو موسا اشعری کو بھیجیں۔ ابو موسا اشعری جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ یہ امام حسن کے مقابلے میں بدرے بدرے والوں کو علی کی اطاعت سے خارج کر چکے تھے، آج علی کی طرف سے قاضی بن کر جا رہے ہیں اور مولائے کائنات باقی تو سامنے تھے۔ اب اس گفتگو کو سنتے چلے تو امام حسن کی سلو کا پس منظر سامنے آ جائے گا۔ دوسری طرف سے عمر آس آئے اور ایک مرتبہ جیسا ہم نے بتایا تو عمر آس نے ابو موسا اشعری کو دھوکہ دیا اور ابو موسا اشعری کے ساتھ پرائیویٹ یعنی تفریح میں بیٹھ کر یہ گفتگو ہوئی کہ تم اپنے آدمی کو معذور کر دو، ہم اپنے آدمی کو معذور کر دیں، کیونکہ اسلام میں سارا جھگڑا امیر معاویہ اور امیر المومنین کی وجہ سے ہے، جب یہ دونوں نہ رہیں گے جھگڑا ختم ہو جائے گا تو تیسرا آدمی حکومت میں آ جائے گا۔ ابو موسا اشعری یا بہت سیدھے سادے آدمی تھے یا پہلے ہی سے علی کی نفر ان کے دل میں موجود تھی، اس لیے فوراً اس پر تیار ہو گئے۔ دومت الجنگل کے مقام پر دونوں اکٹھا ہوئے تو روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس آگے بڑھ کر ابو موسا اشعری نے کہا کہ اے ابو موسا اشعری کیا کہہ پایا؟ ابو موسا اشعری نے کہا کہ یہ ہماری رات کی بات ہے جو ہم کسی کو نہیں بتا سکتے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے ابو موسا اشعری، ایک مشورہ دیتا ہوں اسے ضرور ماننا، اور وہ یہ کہ خبردار ہمارے آپ سے پہلے تقریر نہ کرنا ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے۔ لیکن ابو موسا اشعری عبداللہ ابن عباس کے اس مشورے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہمارے آپ خوشامد کی کچھ باتیں کہتا ہے، آپ صاحب یہ رسول ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ متقی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، آپ سے پہلے میں تقریر کروں کہ میری ضرورت کہاں؟ یہ کہہ کے ابو موسا اشعری کو ایک مرتبہ دعوت دیتا ہے اور ابو موسا اشعری بھی اپنے ایمان اور اپنے تقوی کی وجہ سے خوش ہو کر آگے چڑھے اور آگے جا کر اعلان کیا کہ میں دونوں کو معذور کرتا ہوں۔ اب ابو موسا اشعری نے علی کو بھی معذور کر دیا، معاویہ کو بھی معذور کر دیا۔ روایت یہ ہے کہ دوسری طرف سے ہمارے آج چڑھا دومت الجنگل کے مقام پر اور صحبت جنگل کے مقام پر چڑھ کر اس نے کہا کہ جہاں تک علی کے ساتھی نے کہا ہے میں اس سے متفق ہوں اور میں بھی علی کو معذور کرتا ہوں لیکن اپنے خلیفہ معاویہ کو خلافت کے اوپر باقی رکھتا ہوں. یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا. اب روایت یہ کہ ہنگامہ ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, لیکن حقیقی اعتبار سے دیکھیں اب کیا ہوا. اب یہیں سے امام حسن کی صلح ہمارے سامنے آتی. حقیقی اعتبار سے یہ ہوا کہ امیر المومنین خلافت سے معذور ہو گئے اور امیر معاویہ واحد خلیفہ رہ گیا, اس لیے کہ امیر المومنین کو ان کے آدمی نے بھی معذور کر دیا اور فریق مخالف کے آدمی نے بھی معذور کر دیا, لیکن امیر معاویہ کو ان کے آدمی نے برقرار رکھا. تو بہرحال معاویہ کی پوزیشن ظاہری اعتبار سے امیر المومنین سے بہتر ہو گئی. امیر المومنین معذور ہو چکے ہیں اور معذور ہو گئے یہ ظاہر. اور امام حسن نے اپنے سلح نامے ایک لفظ لکھوا کر یہ بتا دیا کہ سومت الجنتل میں جو کچھ ہوا یہ بالکل غلط ہوا. یہ سلح نامے کی گفتگو ابھی آتی ہے. یہ نقطہ بس ذہن میں رہے اس مقام سے کہ امیر المومنین ظاہری اعتبار سے معذور ہو چکے ہیں اور اب مولا کو ظاہری اعتبار سے کوئی حق نہیں یہ کہنے کا کہ میں خلیفہ ہوں. اور سامنے والا فریق معاویہ جب بلا شک و شبہ تمام مسلمانوں کا نمائندہ اس طرح سے بن گیا تو اب علی کی ظاہری اعتبار سے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رہی. یہ تاریخ کا وہ مقام ہے کہ جہاں سے امام حسن کا کردار صحیح معنوں میں ہمارے سامنے آتا. اگرچہ اس سے کچھ پہلے وہ واقعہ دیکھ آ چکا تھا کہ جس کی پیچین کوئی پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں کر گئے تھے, اور واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب وہ معاہدہ لکھ کر جا رہا تھا کہ علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری قاضی بنیں گے اور معاویہ کی طرف سے عمر آس قاضی بنیں گے, تو امام حسن کو معاہدہ لکھ رہے تھے کچھ روایتوں میں, اور کچھ میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس یہ معاہدہ لکھ رہے تھے اور امام حسن نے اس کے اوپر دستخط دیے. تو روایت یہ ہے کہ جس وقت یہ معاہدہ لکھا گیا تو اس وقت جب یہ جملے عبداللہ ابن عباس نے لکھے کہ امیر المومنین علی اور معاویہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا, تو اس وقت معاویہ کے ساتھیوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اس میں سے امیر المومنین کا لفظ ساتھ دیا جائے, اس لیے کہ اگر ہم علی کو امیر المومنین مان لیں تو پھر ہمارا اور علی کا جھگڑا کس بات پر رہے گا. عبداللہ ابن عباس نے سنا, ایک مرتبہ کہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے قلم سے امیر المومنین کا لفظ کاٹوں. تو اس وقت پیغمبر اسلام کی پیشین گوئی کو دوہراتے ہوئے امیر المومنین آگے بڑھے. لیکن کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ جو واقعہ امام حسن کے ساتھ پیش آیا اور امام حسن نے کہا کہ میں اپنے بابا کے نام کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہیں کاٹ سکتا, اس وقت ایک مرتبہ مولائے کائنات آگے بڑھے اور کہا کہ یہ وہی بات تھی کہ جسے مجھے میرے چچا کا بھائی پیغمبر اسلام نے سلو حدیبیہ کے دن بتایا تھا کہ جب کافروں میں اور مسلمانوں میں معاہدہ ہو رہا تھا اور میں نے اپنے قلم سے لکھا تھا کہ ہاضا صالح, یہ وہ معاہدہ ہے جس پر سلو, یہ لفظ سلو ذہن میں رہے, یہ وہ معاہدہ ہاضا صالح, یہ لفظ تاریخ قبری کا, کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر سلو کی رسول اللہ نے اور حاکم اور فہد ابن عمر نے کہ جو مکے والوں کا آصف تھا, تو ایک مرتبہ مکے والوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر ہم رسول اللہ کو رسول اللہ مان دیں تو جھگڑا کس بات کا, لفظ رسول کاٹا جائے. تو امیر المومنین یہ جملہ دوہراتے ہیں امام حسن سے کہ اے میرے بیٹے, اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا, تو میرے چچا کا بھائی اور میرے نانا پیغمبر نے ایک مرتبہ وہ معاہدہ لیا, اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹا اور کہا کہ اے علی بالکل یہی صورتحال ایک دن تیرے ساتھ پیش آئے گی, اور آج اسی چیز کا دن ہے کہ کہہ کے مولا معاہدے کو لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کے لفظ کو کاٹتے ہیں اور امام حسن سامنے یہ منظر دیکھ رہے اور اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں. اب ذہن کے اندر رہے کہ سلو کا لفظ پیغمبر اسلام نے استعمال کیا, سلو کا لفظ امیر المومنین نے استعمال کیا, تو امام حسن کی سلو کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ واقعات کا منطقی نتیجہ. یہ دولت الجنتل کا مقابلہ ختم ہو گیا اور اسی وقت جیسے ہی یہ ہنگامہ ختم ہوا ایک گروہ کھڑا ہو گیا, ایک پارٹی کھڑی ہو گئی, اور یہ مسلمانوں کا پہلا اور واحد گروہ کہ جو امیر المومنین کو کافر سمجھتا, ورنہ کوئی مسلمان علی کو کسی حیثیت سے کافر نہیں سمجھتا. امام زمانے دوسری بات ان تمام چیزوں کو علی کے لیے تسلیم نہ کرے کہ جو تاریخوں میں لکھی گئی ہیں دوسری بات, لیکن امیر المومنین کے کفر کا اقرار صرف ایک گروہ کرتا ہے جس کا نام فارسی گروہ, اور یہ کھڑا ہو گیا یہ کہتے ہوئے. اب یہ فارسی گروہ اور امام حسن یہ دو شخصیتیں تاریخ میں بار بار سامنے آئیں گی, اس لیے ذرا ہمیں تفصیل میں جانا پڑا فارسی گروہ کی پیدائش کو بیان کرنے. اور یہی خارجی گروہ وہ گروہ تھا جس کی وجہ سے امام حسن کو صلح کرنا پڑا. تو اب سب دو جملے خارجی گروہ کے بارے میں اور پھر امام حسن کی صلح کے موضوع پر ہماری گفتگو. یہ خارجی گروہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم علی کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ علی نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنا قاضی بنایا جبکہ قاضی تو سوائے خدا کی ذات کے کوئی اور نہیں بن سکتا. علی نے کیونکہ خدا کے علاوہ غیر خدا کو قاضی بنایا اس لیے ہم علی کے ایمان کو اور اسلام کو تسلیم نہیں کرتے. یہ خارجی جماعت وہی جماعت تھی کہ جب نیزے پر قرآن پلٹ ہوئے اور امیر المومنین نے کہا کہ جنگ جاری رکھو تو انہیں خارجیوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم قرآن کے مقابلے میں جنگ نہیں کر سکتے. اور جب انہیں کی بات مان کر آج اس لوگ نامے پر دستخط ہو گئے تو آج یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے علی تو نے قرآن کی بات جو مانی تھی. اور یہ کہہ کر یہ خارجی علیحدہ ہو گئے. اب تاریخیں اتنی زیادہ نہیں بتاتی, تاریخیں بالکل گونگی ہیں, لیکن ایک چیز بالکل واضح کہ خارجی جماعت مسلمانوں میں کوئی حیثیت نہیں تھی اس لیے کہ تمام مسلمان اس سے نفرت کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود نہ ان کے پاس دولت کی کمی تھی, نہ ان کے پاس پیسے کی کمی تھی, نہ ان کے پاس پلاننگ کی کمی تھی. بڑے بڑے انہوں نے منصوبے بنائے اور بڑی مہارت اور زیرکی کے ساتھ بنائے جبکہ ان میں کوئی نمایاں فرد نظر نہیں آتا. تو تاریخ میں یہ جملے کہ خارجی جماعت کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا اور کوئی ایسا جب تھا کہ جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر کٹپتلیوں کو حرکت دے رہا تھا, یہ خارجی جماعت کو نام دے دے لیکن حقیقت میں امیر شام یعنی امیر خوافیہ کا ہاتھ اس خارجی جماعت کے پیچھے تھا. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسن اور امیر المومنین ان دونوں کے خلاف خارجی رہے اور اس کے بعد ایک طویل عرصے کے لیے خارجی گوشہ گمنامی میں چلے گئے. اور اس کا ثبوت اس طرح بھی ملتا کہ تین خارجی وہ تھے کہ جنہوں نے علی امیر معاویہ اور عمر آپ کے قتل کی سازش کی تھی, لیکن ان میں سے صرف خلائے کائنات تو شہید ہو گئے اور باقی دو بالکل صحیح اور ظالم بچ گئے. اور اس کے بعد یہ بھی منظر آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ تب یہ حملہ امیر المومنین پر ہوا, یہ حملہ امیر المومنین پر اس ہفتے میں ہوا جس ہفتے امیر المومنین شام کی طرف حملہ کرنے کے ارادے سے نکلنے والے تھے. یعنی جب دومت الجنگل کا سامان ختم ہو گیا تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنی فوج کو جمع کیا, فوج کو جمع کر کے پہلے خارجی جماعت کو قتل کیا جنگے سے نہروان. اور روایت یہ ہے کہ صرف 9 خارجی بچ سکے تھے, باقی سب مار دیے گئے. اس کے بعد علی نے لشکر کو جمع کیا اور لشکر کو جمع کر کے شام کی طرف نکلنے والے تھے. یہ لشکر تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ امیر المومنین کے فوراً بعد امام حسن کے ہاتھ میں یہ لشکر آیا. تو بس یہاں سے امام حسن کے اوپر ہماری گفتگو شروع ہو رہی. یہ ساری جو گفتگو آپ نے سنی یہ خیال نہ کرے کہ یہ امام حسن کے موضوع سے باہر ہے, بلکہ انتہائی ضروری تھا اس گفتگو کا سننا اگر آپ آج کی گفتگو کو سمجھنا چاہتے تھے. تو اب امیر المومنین لشکر تیار کر چکے, بصرے سے لوگ آ رہے ہیں کوفہ کو دارالخلافہ, مدینے سے لوگ آ رہے ہیں مکے سے لوگ آ رہے ہیں اور ایک مرتبہ لشکر تیار ہو گیا. لشکر تیار ہونے کے بعد 2 یا 3 دن میں لشکر کوچ کرنے والا اور ایک مرتبہ یہ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے امیر المومنین کے اوپر حملہ کیا جاتا. اب اگر امیر المومنین پر یہ حملہ نہ ہوتا تو وہ علی کے جو جنگ صفین کے اندر معاویہ کو بغیر خود تلوار چلائے ہوئے اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں کہ بس معاویہ کا ایک لمحے میں خاتمہ ہونے والا تھا, یہ تو خارجی جماعت آگے آ گئی. اور اب خدا نے ایک بہت بڑا احسان مسلمانوں پر دے دیا کہ خارجی علیحدہ ہو گئے. اب لشکر امیر المومنین کا لشکر, اب اگر یہ لشکر نکل کے مقابلہ کرے تو یقینی بات ہے کہ معاویہ کو اس زمین پر بچنے کی کوئی جگہ نہ ملے گی. تو عین اسی ہفتے میں کہ جب معاویہ کی موت اس کی طرف بڑھنے والی تھی اور شام کی طرف علی کا لشکر بڑھنے والا, عین اسی ہفتے میں امیر المومنین کے اوپر حملہ کیا جاتا. اور پھر تاریخ میں یہ محفوظ کرانے کے لیے کہ خالی علی پر حملہ نہیں ہوا, 2 اور ہفتوں پر بھی حملہ ہوا تھا, یہ ڈرامہ کھیلا گیا کہ ان 2 پر بھی حملہ کیا جائے, لیکن اس طرح سے کیا جائے کہ وہ دونوں بالکل صحیح اور ظالم بچ جائے اور صرف امیر المومنین کی ذات اس حملے کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو جائے. اور ایک روایت جو آپ نے اکثر زائرین سے سنی ہوگی وہ یہ کہ اس میں ملزم جب کوفے میں پہنچا تو وہاں ایک عورت سے اس کا سامنا ہوا اور وہ اس عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا. اب تاریخ کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ یہ عورت جس کا نام فتامہ بتایا گیا ہے یہ معاویہ کے انتہائی قریبی رشتے دار تھی فرق و سفیان کی بہن کی بیٹی یا بھائی کی بیٹی تھی, معاویہ کی فرق قدر تھی, انتہائی قریبی رشتے دار تھی. عبد الرحمان اتنے ملزم جس کو پہلے ہی سے بھیجا گیا تھا خاص مقصد سے کہے, لیکن مزید اس کو علی کے قتل کی طرف ترغیب دلانے کے لیے امیر معاویہ کی ایک بہن ہمارے سامنے آتی ہے جو اسے اپنے عشق و محبت کے جال میں گرفتار کر کے اس کے ارادے کو اور مستحکم کر دیتی ہے. تو تاریخ کے یہ واقعات خود بخود بڑیاں ملاتے ہوئے ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ علی پر کیا جانے والا حملہ ایک آدمی کا یا ایک چھوٹی سی جماعت کا فیل نہیں تھا, بلکہ امیر شام امیر معاویہ کا ہاتھ اس کے پیچھے تھا. اور اس کے نتیجے میں 21 رمضان کو امیر المومنین شہید ہوتے ہیں. ذرا اہمیت ایک 21 رمضان ہے, جمعہ کا دن ہے, فلاح کائنات شہید ہوتے ہیں اور جس کے گھر میں شہادت ہو اور ایسا باپ شہید ہو کہ جو معصوم باپ ایسا باپ شہید ہو جو امام وقت تھا تو اس کے گھر میں کتنا زیادہ غم کی کیفیت ہونا چاہیے. لیکن امام حسن جانتے تھے کہ میرے بابا کی زندگی کا مقصد کیا تھا, تو ادھر بابا کو دفن کر کے آئے اور گھر میں پاس میں پہنچے, پہلے مسجد میں پہنچے اور سب سے پہلے مسجد صوفا کے ممبر پر چڑھے, اور چڑھنے کے بعد پہلے تو اپنا تعارف کرایا. اسکول آنے خطبہ ہے جو بڑا دلچسپ خطبہ, لیکن ہم وقت کو دیکھتے ہوئے کہ اصل چیز تاریخی واقعات ہے. اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ ہمارے گھرانوں میں بھی یہ صورت حال نہیں ہوتی جو ایک امام وقت کے گھرانے میں صورت حال ہے, کہ ادھر دفن کر کے آئے گھر نہیں گئے, سیدھے مسجد صوفا میں امام حسن آتے ہیں اور مسجد صوفا میں آ کر ممبر صوفا سے تشریف لے جاتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں. اب ادھر امام حسن کی گفتگو ختم ہوئی, ادھر عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ کھڑے اور کھڑے ہونے کے بعد مسجد صوفا میں موجود لوگوں کو امام حسن کی بیعت کی دعوت دی. امام حسن نے بیعت کے لیے ہاتھ پھیلا دیا اور 21 رمضان سن 40 ہجری کو اگر ایک طرف مولائے کائنات کی شہادت کی تاریخ ہے تو اسی کے چند گھنٹوں کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ مسجد صوفا میں امام حسن لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں. کتنی جلدی تھی امام حسن کو امیر شام کا مرجمہ کرنے کے لیے کہ اپنے باپ کا ایک ہفتے کا شوق بھی نہیں بنایا, ایک دن بھی انتظار نہیں کیا, بلکہ ادھر باپ شہید ہوئے اور ادھر پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں سے بیعت کر کے لشکر کو تیار کرایا. صرف اس لیے کہ جانتے تھے کہ امیر شام وہ شخص ہے کہ اسے اگر ضروری مہلت دی گئی تو یہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ایک مکمل طریقے سے تبدیل کر دے گا اور اپنے بابا کے مقصد کو امام حسن پورا کرنا چاہتے تھے. لیکن امام حسن نے تو اپنی اسی پوری کوشش کی. اس قسم کے جملے آپ کے سامنے آئے تو چوکنے کی ضرورت نہیں, یہ امام کے بارے میں کوئی توہین آمیز جملہ نہیں, بلکہ جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ امام بھی ظاہری اعتبار سے زندگی گزارتا, تو امام احمد نے ظاہری طور پر تو پوری کوشش کر لی. اور خود یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ امیر شام کو پہلے سے پتا تھا کہ کس دن علی کے اوپر حملہ کیا جائے گا, اس لیے کہ 21 رمضان کو امام حسن ایک مرتبہ اپنی بیعت کرا کے لشکر کو تیار کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہی امیر شام کی سازشیں شروع ہو چکی تھی اور امام حسن 21 رمضان کو بیعت کرا کے باہر نکلتے ہیں صوفے, مختلف شہروں میں اپنے گورنر مقرر کرتے ہیں. لیکن ادھر سے امیر معاویہ اپنے جاسوسوں کو بھیج چکا تھا. روایت یہ ہے کہ اس کا ایک جاسوس کوفے میں آیا, ایک جاسوس بصرے میں گیا. کوفے کے جاسوس کو امام حسن نے گرفتار کر کے قتل کرا دیا. ایران کے حالات کو ذہن میں رکھیں تو یہ قتل و غارت کری والی بات اور زیادہ سمجھ میں آتی. روایت یہ ہے کہ جاسوس ہاتھ میں آیا اور ایک مرتبہ امام حسن نے اس کے قتل کا حکم دیا اور فوراً یہ حکم دوسرا حکم دیا کہ بصرے کے لوگ دوسرے جاسوس کو تلاش کریں. دوسرے جاسوس کو تلاش کیا گیا اور بصرے میں قتل کر دیا گیا. لیکن اس عرصے کے اندر اتنا وقت جو ملا امیر معاویہ کو کہ امیر المومنین 19 رمضان کو زخمی ہو گئے, اس کے سلسلے میں امیر شام کو جو تھوڑا سا وقت مل گیا اس سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا اور علی کے لشکر میں شامل جتنے لوگ تھے ان میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان کو بڑی بھاری رشوتیں پیش کی. 1,00,000 دینار, اپنی ایک بیٹی کی شادی کا وعدہ اور شام کے صوبے کی گورنر, یہ تین وعدے کیے امیر معاویہ نے امیر المومنین کے لشکر کے کچھ بڑے بڑے سرداروں سے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے کے سارے سردار ایک مرتبہ دل سے امام حسن کی بیعت سے نکل کر معاویہ کی طرف چلے گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایک دن امام حسن تقریر کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے تو ان لوگوں کے جذبات, یہ لوگ جو پہلے ہی سے خلاف ہو چکے تھے, ایک مرتبہ موقع کی تلاش میں تھے. امام حسن نے تقریر کی اور اس تقریر میں یہ کہا کہ تم مجھ سے بیعت کر رہے ہو تو ایک شرط پر بیعت کرنا, اور وہ شرط یہ ہے کہ جس سے میں جنگ کروں تمہیں بھی جنگ کرنا پڑے, جس سے میں سلو کروں تمہیں بھی سلو کرنا پڑے, یہ جو جملے سنے ادھر امام حسن اترے ادھر ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ حسن کے ارادے تو جنگ کے نہیں لگتے ہیں سلو کے لگتے ہیں, یہ اپنے باپ کا مخالف ہو گیا. یہ کہہ کر امام حسن پر شیعوں نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد روایت یہ ہے کہ تمام خیمے کے سامان کو لوٹ لیا. امام حسن مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے, نیچے سے مسلح کو گھسیٹ لیا. امام حسن کے شانوں پر رضا پڑی تھی, اس رضا کو اتار کے لے گئے اور امام حسن کے گلے میں خالی تلوار باقی رہ گئی جسے لٹکائے ہوئے وہ تلوار کے جو ابا کے نیچے چھپ جاتی ہے, لیکن امام حسن کے جسم کے اوپر سے اس رضا اور ابا کو بھی چھین کر اتارا گیا اور امام حسن کسی حالت میں گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلے. روایت یہ ہے کہ اس سے کچھ پہلے چند دنوں پہلے کا واقعہ تھا, امام حسن کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس طرح سے میرے ساتھیوں میں منافق وہی دن میں امامت تو امام حسن کو اطلاع مل چکی تھی کہ میرے ساتھیوں میں منافق ہیں, تو امام حسن اپنے لباس کے نیچے ہر وقت سرا پہننے کے عادی ہر وقت سرا پہنا کرتے تھے. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا بھی تھا کہ امام حسن نماز پڑھا رہے تھے تو ایک فارسی نے زہر آلود تیر امام حسن کے سینے پر مارا, لیکن کیونکہ سرا سامنے تھی اس لیے تیر اس میں اٹک گیا اور امام حسن کسی بھی خطرے یا نقصان سے محفوظ ہے. لیکن اب جو ان منافقوں نے حملہ کیا تو روایت یہ ہے کہ حملہ کر کے امام کے رضا وغیرہ کو اتار کے لے امام حسن گھوڑے پر سوار ہوئے کوفے سے باہر کی طرف نکلے, کوفے سے باہر مدائن کی طرف چلے, کیونکہ مدائن کے اندر امام حسن کے ایک انتہائی قریبی ساتھی رہا کرتے تھے مختار کے چچا جن کا نام سعد بتایا گیا. امام حسن چل رہے ہیں, اب ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے امام حسن کے ساتھ سلوک کیا جا رہا. امام حسن گھوڑے پر سوار کوفے سے نکل رہے تھے کہ ایک مرتبہ تنگ گلیوں میں سے پتلی گلیوں میں سے ایک شخص نکل کے آیا اور روایت یہ کہ تھوڑے سے شیعہ 10 یا 12 شیعہ امام حسن کے چاروں طرف باقی رہ گئے اور باقی شیعہ کا دعویٰ کرنے والے سارے کے سارے فرار اختیار کر گئے تھے. امام حسن پر حملہ کیا تھا, حملہ کرنے کے بعد سب فرار اختیار کر گئے تھے. 10 یا 12 شیعہ چاروں طرف تھے اور امام حسن کے گھوڑے کو لے کے پڑ رہے تھے. ایک مرتبہ کوفے سے باہر جب نکلنے والے تھے تو ایک تنگ سی گلی سے ایک شخص نکل کے آیا اور روایت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک بیلچا اور کچھ روایتیں یہ ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک زہر آلود خنجر تھا اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ واللہ کفر حاضر رجل اس شخص نے کفر اختیار کیا. امام حسن کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی قسم یہ کافر ہو گیا, اپنے بیلچے سے امام حسن کے اوپر حملہ کیا. امام حسن کی ران پر زخم آیا, روایت یہ ہے کہ ہڈی تک یہ زخم پہنچ گیا اور ہڈی کے اوپر بھی خراش آ گئی. اس حالت میں امام حسن ایک مرتبہ گھوڑے پر گر پڑے اور اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. امام کے پاس جو شیعہ تھے وہ جلدی جلدی امام کے گھوڑے کو لیتے ہوئے مدائن میں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد فہد کے گھر میں امام حسن کو رکھا گیا اور امام حسن کا علاج کرایا گیا. یہ ماحول ہے امام حسن کے چاروں طرف کا. امام حسن مدائن کے اندر یا کچھ روایتوں میں غسل کا رکھ دی. امام حسن مدائن کے اندر اور یہ حالت ہے کہ 21 رمضان کو 40,000 آدمیوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ واقعات ان کے بغیر امام حسن کی مکمل طور پر معرفت ہمیں نہیں ہو سکتی. 40,000 آدمیوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی 21 رمضان, لیکن روایت یہ ہے کہ یہ دن آیا ربیع الاول کا مہینہ تھا, 4 یا 5 مہینے گزرے تھے. ربیع الاول کا مہینہ تھا, 10 یا 12 شیعوں کے علاوہ کوئی امام حسن کے ساتھ نہ رہا تھا اور امام حسن جو ابتدا میں جب 40,000 شیعوں نے بیعت کی تھی تو امام حسن اس کے بعد 4,000 یا 5,000 کی فوج روانہ کرتے تھے تاکہ وہ سرحدی شہر میں جا کر معاویہ کی فوج کے سامنے بیٹھ جائے. تو روایت یہ ہے کہ پہلے 4,000 کے دستے کو روانہ کیا, اس کا سردار امام کا بڑا گہرا شیعہ تھا اور دن رات شیعت کا دعویٰ کرتے کرتے اور محبت کا دعویٰ کرتے کرتے مرا جاتا تھا. لیکن جب وہ اس سرحدی شہر میں پہنچا جس کا نام امبار تھا, یعنی جہاں امام حسن کی حکومت کی حد ختم ہو رہی اور امیر شام کی حکومت کی حد شروع ہو رہی, وہاں پہ بھیجا. وہاں پہ گیا, امیر شام نے 10,000 درہم کی تھیلی سے بھجوائی, درہم اس کے سامنے آ گیا, ایک طرف ایمان ایک طرف دولت. تو جس طرح آج کا ایک عام مومن انتخاب کرتا اس نے بھی انتخاب کر دیا اور ایک مرتبہ درہم کی تھیلی اٹھا کر اپنے 4,000 کے لشکر کو امیر شام کے لشکر میں ملا دیا. امام احمد سب جانتے تھے لیکن یہ بتانا تھا کہ دیکھو میرے ساتھی کس قدر کے ساتھی ہیں. روایت یہ ہے کہ جب یہ اطلاع یہاں پہ آئے کہ 4,000 کا پورا لشکر 10,000 درہم کی تھیلی دیکھ کر امام کا ساتھ چھوڑ کر حاکم شام کے پاس چلا گیا تو لوگوں میں حیجان رہ گیا. پیدا ہوا، لوگوں میں اضطراب پیدا ہوا، لوگ جذبات میں آ گئے اور ایک شخص کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہوا کھڑا ہوا کہ یا امیر المومنین آپ مجھے بھیجیے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ غدار کون، میں اس کا بھی خاتمہ کروں گا اور آپ کے نام پر بھی اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ روایت یہ ہے کہ امام نے اس سے قسم کھلوائی، امام نے مجمع عام کے سامنے اسے بلایا، مجمع عام کے سامنے اس سے کہا کہ اپنا وعدہ دوہراؤ۔ یہ امام بتا رہے کہ میرے ساتھی کی قسم کیا ہے، ورنہ امام کو کسی سے قسم کھلوانے کی کیا ضرورت، امام کو مجمع عام کے سامنے ایسے آدمی کو پیش کرنے کی کیا ضرورت کہ جو اپنی محبت کا دعویٰ کر رہا۔ لیکن بتا رہے ہیں کہ بعد میں آنے والا ایک مورخ سمجھ سکے کہ امام حسن کی مجبوریاں کیا تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ مجمع عام کے سامنے 35,000 کا لشکر تھا، جس کے سامنے وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں جان دے دوں گا لیکن کسی وقت بھی امام سے بدگرد نہ کروں گا۔ یہ جب اس نے کہا تو امام نے 5,000 کا لشکر اسے دیا۔ ادھر وہ چند قدم چلا اور ادھر امام کی زبان سے جتنا نکلا کہ خدا کی قسم یہ بھی مجھ سے غداری کر جائے گا۔ اور روایت بتاتی ہے کہ امبار کے مقام پر پہنچا تب 1,000 درہم کی تھیلی اس کے پاس بھی آئی۔ سننا آسان ہوتا ہے لیکن جب آنکھوں کے سامنے آ جائے دولت دنیا تو اس وقت اپنا ایمان بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے روایت یہ ہے کہ اس نے دیکھا، ایک مرتبہ سوچا اور رات کی تاریکی میں اپنی درہم کی تھیلی اٹھا کر امیر شام کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ صبح کو اس کے لشکر کو اطلاع ملی، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سرکار گیا تو ہم کیوں پیچھے رہے، وہ سارا لشکر بھی جا کر امیر شام کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ ایسے ساتھیوں کے درمیان امام حسن زندگی گزار رہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہم بتا دیں ضمن، وہ یہ ہے کہ بار بار لفظ شیعہ ہماری گفتگو میں آ رہا کہ شیعوں نے امام کے ساتھ یہ کیا تھا، تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شیعوں سے مطلب ہم اور آپ جیسے مومن نہیں، بلکہ جس وقت حضرت عثمان اور امیر المومنین کا دور خلافت چل رہا تھا، حضرت عثمان کے دور خلافت میں کیا کچھ نہ ہوا، یہ ہماری آئندہ تقریر۔ کیونکہ امیر شاہ خود امیر خوافیہ نے جملہ کہ اسلام کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا چیز ہے، حاکم شام کا جملہ کیا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت، تو تفصیل آئندہ تقریر میں آئے گی۔ کیونکہ خود اسی حاکم شام کے جملے سے پتا چلتا کہ واقعہ کربلا کی بنیاد ایک تو صحیفہ میں رکھی گئی اور دوسری بنیاد حضرت عثمان کی خلافت تھی۔ تو اتنا بتا دیا گیا کہ حضرت عثمان کے آخری دور میں جب مسلمان حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے تو اس وقت تین گروہ مسلمانوں میں بن گئے۔ ایک مولائے کائنات کے ساتھیوں کا گروہ جو ابتدا سے علی کے ساتھ چلا رہا تھا، سلمان فارسی کا تو خیر انتقال ہو گیا تھا، ابو ذر غفاری تھے، عمار جابر تھے، ابو ایوب انصاری تھے، بڑے بڑے صحابی، یہ لوگ کہلاتے تھے شیعان علی۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو حضرت عثمان کے ساتھ تھا، یہ لوگ کہلاتے تھے شیعان عثمان۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو امیر شام کے ساتھ تھا، یہ گروہ نہ امیر المومنین کے فیور میں تھا نہ حضرت عثمان کے فیور میں تھا، بلکہ اس تیسرے گروہ کا کام تھا لڑانا، ہنگامے کو بڑھانا۔ اور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان نے خط لکھا تھا حاکم شام امیر معاویہ کو کہ میں مدینے میں گر گیا ہوں، اپنی فوج کو بھیجو تاکہ میری جان بچائے، اور وہ اپنی فوج کو شام سے نکال کر ایک مقام پر ٹھہرا دیتا اس انتظار میں کہ عثمان کے شہادت کی یا قتل کی اطلاع آئے تو میں نکل کر مقابلہ کروں۔ تو ہاتھ اس کے جس شہادت کے پیچھے یا اس قتل کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ تھا، لیکن وہ ایک بالکل الگ موضوع۔ تو تین گروہ بن گئے تھے، شیعان علی، شیعان عثمان اور حامیان امیر معاویہ۔ یہ شیعان عثمان حضرت عثمان کے قتل کے بعد یہ سب کے سب حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور انہوں نے حضرت علی کو اپنا چوتھا خلیفہ مانا تھا، ان کو بھی لوگوں نے شیعہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو اب جو بار بار حضرت شیعہ آ رہا، اس سے مطلب وہ شیعہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے عہد تک ان کو خلیفہ مانا اور بعد شہادت حضرت امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کر دی، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو پہلی تین خلافتوں کو مانتے تھے اور شیعہ کہلاتے تھے۔ تو یہ 40,000 کا شیعوں کا لشکر تھا، جس میں حقیقی شیعہ جو ابتدائی زمانے سے چلے آ رہے تھے بہت ہی مختصر و محدود تھے۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو حضرت عثمان کے قتل کے بعد علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور اب امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ہم نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، ہمیں مال غنیمت ملا، ہمیں دولت ملی، ہمارے گھر بہتر ہوئے، ہماری خریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، ہمارے پاس سونے اور چاندی کے ذخیرے جمع ہو گئے۔ تو اب یہ منتظر تھے کہ جب ہم حضرت علی اور امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تو اسی قسم کی جنگیں ہوں گی، اسی طرح سے دولت آئے گی، ہمیں ہمارا حصہ ملے گا۔ اور اسی لیے روایت یہ ہے کہ جب جنگیں جمل ہوئی تھی اور ایک مرتبہ جنگ ختم ہوئی تھی امیر المومنین کے حق میں، تو انہی لوگوں نے آگے بڑھ کر حضرت عائشہ کے ساتھیوں پر حملہ کر کے مال غنیمت کو لوٹنا تھا وہ تو امیر المومنین نے منع کر دیا تھا کہ خبردار کافر کا مال مال غنیمت ہوتا ہے مسلمان کا مال مال غنیمت نہیں ہوتا. تو یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ہمیں دولت ملے گی, لیکن یہاں ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگ جمل میں ہم مارے گئے, جنگ تشمیر میں ہم مارے گئے, جنگ نہروان میں ہم مارے گئے, جانے جا رہے ہیں اور دولت کچھ نہیں مل رہی. چکا تو وہی لگا ہوا تھا پہلی تین خلافتوں کا, اب وہ چکا جو پورا نہ ہوا تو ایک ایک کر کے امیر المومنین کے ساتھ چھوڑنے لگے. اور امام حسن جب خلیفہ بنے تو کھل کر انہیں موقع مل گیا. اب ایک ہی جملہ پھر ہم بتاتے چلیں کہ ہماری ساری گفتگو اپنے عقیدے والوں سے اپنے عقیدے کی روشنی میں ہو رہی ہے. اور اس کو کھول کر دیکھا تو نیچے سے لے کر اوپر تک گھوڑی اور خطوط سے بھری ہوئی. جب امام حسن کے شیعوں نے وہ لیا کہ جو تیسرے خلافت کے بعد امام حسن کے ساتھ ہوئے, تو امام حسن یہ بتانا چاہ رہے ہماری گفتگو اپنے عقیدے کے ماننے والوں سے. تو اب ان لوگوں کو چکا تو لگا ہوا تھا مال غنیمت کا, وہ مال غنیمت یہاں نہیں ملا. کل کے امام حسن آئے تو امیر معاویہ نے تھیلیاں بھجوانا شروع کر دی. جو ہزار دو ہزار کا لشکر رہ گیا تھا وہ بھی دل سے امیر معاویہ کے پاس. اور اس کا ثبوت یہ کہ امیر معاویہ نے امام حسن کی خدمت میں دو چیزیں بھجوائیں. آخر ایک کاٹا آخر کے ساتھ چھوڑنے لگے اور امام حسن کے خلیفہ بنے تو کھل کر انہیں موقع مل گیا. اب ایک ہی جملہ پھر ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے ساری گفتگو اپنے عقیدے والوں سے اپنے عقیدے کی روشنی میں ہو رہی ہے. وہی کو کھول کر دیکھا تو نیچے سے لے کر اوپر تک بوری اور خطوط سے بھری ہوئی. جو امام حسن کے شیعوں نے وہ لیا تو جو تیسرے خلافت کے بعد امام حسن کے ساتھ ہوئے. جو امام حسن کے شیعوں نے حاکم شام کو لکھے اور ان تمام خطوط میں یہی جملہ تھا کہ ہم لڑتے لڑتے تھکے ہیں, اب تو جلدی سے حملہ کر دے. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ عین حالت کے جنگ میں امام حسن کو گرفتار کر کے اور باندھ کے ہم تیرے حوالے کر دیں گے. یہ خطوط سے پوری ایک گھوڑی بھری ہوئی تھی خطوط سے اور یہ امام حسن کے ساتھیوں نے لکھے. ایک بڑا لشکر تو پہلے ہی جا چکا ہے حاکم شام کے پاس, اب جو باقی بچا ہوا دو تین ہزار کا لشکر ہے انہوں نے بھی اتنے خط لکھے کہ ایسی بھر گئی گوڑیوں. اور ساتھ میں دوسرا آواز کہ یہ حاکم شام نے آپ کو بھجوایا ہے کہ آپ اس میں جو شرطیں لکھیں ہم ان شرطوں کو منظور کر دیں گے اور آئیے ہم اور آپ سلو کر دیں. امام حسن اب تک کا تمام دور ہمیں اور تمام لوگوں کو دکھا دیا کہ دیکھو میرے ساتھی کس قدر کے تھے, کس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ دغا بازی اور بدکاری کی. اور اب جو حقیقی شیعہ ان شیعوں کی وجہ سے کہ جو حضرت عثمان کے قتل کے بعد آئے اور میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے, اب یہ حقیقی شیعہ اگر میں جنگ کو جاری رکھوں گا تو نتیجے میں وہ والے شیعہ جو ایک ایک کر کے نکل گئے, یہ حقیقی شیعہ جو رہ گئے یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے. تو امام حسن نے ہماری اور آج جیسے شیعوں کی جان بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی کہ آج میں شام سے سلو کر دی. کتنا ذلت آمیز لفظ لگتا ہے ہمیں سلو, لیکن امام حسن نے سلو کر دی. اور جو خطبہ دیا اس میں جملہ یہی تھا کہ خدا کے قسم میرا ساتھ دینے والے نہ رہے اس لیے مجبور ہو کر میں سلو کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھو کہ آج تم نے میرا ساتھ چھوڑا اور کل تم پچھتاؤ گے اور کل تم یہ خواہش ظاہر کرو گے کہ کاش تمہارا فوجا بھارتی سے جنگ کر کے فتنے کا خاتمہ کر دے گا. لیکن وہ ایسا وقت آ جائے گا کہ نہ تمہاری تمنائیں پوری ہوگی نہ خدا تمہاری دعا کو قبول کرے گا. یہ امام حسن کی ایک پیشین گوئی کہیے یا ان میں امامت سے امام کا ایک جملہ کہیے جو امام نے پیش کیا اور بعد میں تاریخوں نے بتایا کہ اتنے مظالم کیے گئے ان لوگوں پر کہ لوگ دعائیں کرنے لگے تھے کہ کاش ہم اس وقت امام حسن کا ساتھ نہ چھوڑتے تو آج حاکم شام جیسا ظالم ہماری گردن پہ سوار نہ ہوتا. تو یہ وہ ماحول تھا کہ جب امام حسن نے سلو کی, لیکن ذرا دیکھیں کہ کتنی باوقار سلو اور اس ایک سلو میں چھ جملے لکھتے ہیں تمام غور رکھے ہوئے. پہلا جملہ یہ لکھا کہ یہ سلو نامہ ہے علی کے بیٹے حسن اور ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے درمیان. چھ شرطیں امام حسن نے لکھی اور ایک ایک شرط کو آپ دیکھتے جائیے اور یہ غور کرتے جائیے کہ امام سلو بھی کر رہے اور ہر اس مقصد کو حاصل کر رہے کہ جو امام کا مقصد ہوتا. پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ سلو اس شرط پر ہو رہی ہے کہ معاویہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے. کچھ محدثین نے اس میں لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کا لفظ شامل تھا کہ معاویہ کتاب خدا سنت رسول اور سیرت خلفاء پر عمل کرے گا, لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ جملہ حسن اصول و نامے میں موجود نہیں تھا, اس لیے جتنے قدیم تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں یہ لفظ نظر نہیں آتا. تو پہلا امام نے جملہ یہ لکھوایا کہ آدم اسلام کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے. تو انہوں نے کی دوسری شرط کہ تمام اسلامی مملکت میں ہر مسلمان اپنے گھر میں چین اور سکون کے ساتھ رہے گا. حجاز والے, شام والے, یمن والے اور مصر والے اپنے اپنے گھروں میں چین اور اطمینان کے ساتھ رہیں گے, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تیسرا جملہ یہ لکھوایا کہ حاکم شام کو اپنے پاس کسی خلیفہ کو نامزد کرنے کا حق نہیں. چوتھا جملہ یہ لکھوایا کہ یہاں جہاں بھی شیعان علی, یہ لفظ شیعان علی موجود ہے سنو نامے کے اندر, لفظ شیعہ نہیں کہ جہاں جہاں شیعہ ہیں ان کا تحفظ کیا جائے, بلکہ یہ ہے کہ جہاں جہاں شیعان علی ان کا تحفظ کیا جائے گا اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. پانچواں جملہ یہ لکھوایا کہ معاویہ, امام حسن, امام حسین اور خاندان رسالت کی کسی ہستی کو نہ تنگ کرے گا, نہ ہراسا کرے گا, نہ نقصان پہنچائے گا, نہ ان کو قید کرے گا. اور آخری جملہ یہ لکھوایا کہ حاکم شام اپنی پوری مملکت کے اندر جامع مسجد اور قنوت کے اندر علی اور آل علی پر جو لعنت کرواتا, اس لعنت کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا. اب روایت یہ ہے کہ پہلی پانچ باتیں جو مان لی حاکم شام, چھٹی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. ذرا دیکھیں کہ کتنا خوف رہتا اس کے دل میں کہ عمل تو اس کو پہلی پانچ باتوں پر بھی نہیں کرنا لیکن اس کو لکھوا رہا, چھٹی بات کو ہے کہ اس کو لکھوانے پر بھی تیار نہیں. اور حاکم شام کہتا ہے کہ نہیں, یہ شرط تو میں نہیں لکھواؤں گا کہ علی کے اوپر لعنت بند کر دی جائے, کسی شرط پر عمل نہیں کرنا, لیکن چھٹی شرط کو دیکھیں کہ اس کو لکھوانے پر بھی تیار نہیں ہے. اتنا زیادہ خوف علی پر تیار. جب امام حسن نے دیکھا کہ بالکل نہیں مان رہا تو ذرا ترمیم کر دی, اور چھٹی شرط یہ رکھی گئی کہ کم از کم امام حسن اور امام حسین کی موجودگی میں علی کے اوپر لالچ نہیں بھیجی جائے گی. یہ شرط حاکم شام نے مانی, اور کس طرح سے مانی؟ روایت یہ ہے کہ یہ معاہدہ کرتے ہی جب وہ شام کی طرف پلٹا, اپنے شہر میں داخل ہوتے ہی کہا کہ لوگوں, اس صلح نامے سے گمراہ نہ ہونا, ہم نے یہ جنگ نماز بتا کر روزے کے لیے نہیں کی تھی, اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کی تھی. صلح نامہ تو ہو گیا, یہ معاویہ کے الفاظ, صلح نامہ تو ہو گیا لیکن اس کی کسی شرط پر عمل نہیں کیا جائے گا, اور یہ صلح نامہ میرے پیروں تلے, جس چیز کو چاہو مان لوں, جس چیز کو چاہو میں رون لوں, یہ اس کے الفاظ تھے, جس چیز کو چاہو میں تسلیم کروں, جس کو چاہوں اپنے پیروں سے رون لوں. تو معاہدے پر عمل نہیں کرنا تھا, لیکن امام نے حسن نے یہ چھ شرطیں لکھوا کر کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی. بس یہی چیزیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا. اب یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات بتا دیں کہ جب امیر معاویہ یہ صلح نامہ لکھوایا تو اب جتنے بھی امام حسن کے ساتھی تھے سب کے سب امیر شام کی طرف چلے گئے, اور ایک نیوٹرل گروہ کا مدینے جو غیر جانبدار بیٹھا ہوا تھا, نہ امام حسن کا ساتھ دے رہا تھا نہ معاویہ کا ساتھ دے رہا تھا, اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ صلح نامہ ہو گیا تو ایک مرتبہ وہ بھی شام پہنچا اور حاکم شام کے ہاتھ پر بیعت کر. چنانچہ اس پر 41 ہجری کا نام, ربیع الاول کے مہینے میں 25 ربیع الاول کو یہ معاہدہ ہوا, اور کچھ کتابوں میں جماعت الاولی کا مہینہ لکھا ہوا. بہرحال 25 ربیع الاول کو یہ معاہدہ ہوا, 41 ہجری کا سال تھا. تو معاویہ نے اس سال کا نام رکھ دیا سنت الجماعت, جماعت کا سال, کہ پوری جماعت نے اس سال ہماری بیعت کی. تو سنت الجماعت اس سال کا نام رکھ دیا گیا 41 ہجری کا, اور اس سال جن لوگوں نے حاکم شام کی بیعت کی تھی ان کا نام رکھا گیا اہل السند جماعت, کہ یہ لوگ جماعت والے سال کے اہل, ان لوگوں نے جماعت والے سال میں ہمارا ساتھ دیا, اہل السند جماعت. اب یہ لفظ 41 ہجری میں رکھا گیا, اور تھوڑا سا گزرنے کے بعد یہ لفظ اہل السنت و جماعت بن گیا. تو در حقیقت یہ اہل السنت و جماعت کے لفظ آپ کو کسی حدیث میں, ضعیف سے ضعیف حدیث میں نظر نہیں آئے گا, یہاں تک کہ ایسی حدیثیں آپ کو مل جائے گی کہ میرے بعد ایک گروہ آئے گا جس کا نام رافضی ہوگا اور یہ لوگ اس امت کے شیطان ہیں, اس قسم کی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی بنی بنائی, لیکن ایسے سنت و جماعت کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں. در حقیقت 41 ہجری میں جن لوگوں نے امیر معاویہ کی بیعت کی تھی وہ لوگ کہلائے اہل سنت الجماعت. سنت الجماعت سنا اردو کا لفظ بھی ہے. 41 ہجری کے سال کو سنت الجماعت کہا گیا, اس سال بیعت کرنے والوں کو اہل سنت الجماعت کہا گیا, اور کچھ عرصے کے بعد وہ اہل سنت والجماعت کہلانے لگے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو 41 ہجری میں حاکم شام کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے. امام حسن نے صلح نامے پر دستخط کر دی, اور کے میں شام سے دستخط کروا دوں. اور ذرا دیکھیں کہ دستخط دستخط کروا کے کتنے زیادہ فائدے امام حسن نے حاصل کر دیے. اور ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح امام حسن نے سلو کی, امام حسین نے بھی ہر ممکن کوشش کی تھی سلو کی, اور آخر وقت امام حسین کی کوشش یہ تھی کہ سلو نامے پر دستخط ہو جائے, لیکن انہوں نے یزید نہیں مانا. اور اگر مان جاتا تو امام حسن کے جہاد کا اختتام بھی سلو نامے کے اوپر ہوتا, تو کوئی تضاد نہیں. اب ذرا دیکھیں کہ سلو نامے کی ایک ایک شرط کے ذریعے کتنا بڑا فائدہ فخر امام حسن نے حاصل کر دیا. وقت کیونکہ بہت کم رہ رہا اور اس اعتبار سے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. کچھ باتیں تو ہم نے بتا کہ دو باتیں اس سے پہلے آ چکی. پہلی بات یہ کہ اس ایک معاہدے کی وجہ سے امام حسن نے وہ وقت حاصل کر لیا جس وقت میں امام حسن نے اتنے لوگ تیار کر دیے کہ کربلا کا جہاد واقع ہو سکتا تھا. ورنہ کیا سبب ہے کہ وفات رسول کے بعد علی کو اتنے صحابی نہیں مل رہے جو دل سے ساتھ ہو؟ کیا سبب ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن کو اتنے صحابی نہیں مل رہے کہ امام میدان میں نکل سکے؟ کیا سبب ہے کہ چھٹے ساتویں آٹھویں ائمہ کے زمانوں میں اتنے صحابی نہ ملے کہ جو میدان میں نکل سکتے؟ صرف امام حسین کو اتنے صحابی مل گئے کہ امام حسین میدان کربلا میں نکل سکتے؟ یہاں تک کہ روایتیں تو آپ نے سنی ہوں گی کہ امام زمانہ بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ساتھیوں کی وہ جماعت بن جائے تو ہم میدان میں نکلے. تو وہ جماعت سوائے امام حسین کی اور کسی کو نہیں ملی. اس کا سبب کیا تھا؟ صرف امام حسن کی ساتھ تھی کہ امام حسن نے سلو نامے پہ دستخط کر کے 9 سال اپنی زندگی کے صرف اس مقصد کے تحت گزارے کہ لوگوں کو تیار کیا جائے, لوگوں کو بنایا جائے اور لوگ میدان کربلا میں لڑنے کے قابل ہو جائیں. اب یہ جملہ ہے اگر اس کے اعتراض کے پہلو میں نہ لیا جائے تو اتنا کہہ دیا جائے کہ کربلا میں لڑنے والے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو 41 ہجری میں امام حسن کے زمانے میں جوان تھے لیکن اس زمانے میں وہ میدان میں نہیں نکلے اور 61 ہجری میں میدان میں نکل کے آئے. یہ کس کی ذات ہے؟ یہ امام حسن کی ذات ہے کہ جنہوں نے 10 سال تنہائی میں بیٹھ کر اس لوگوں کو ایسا تبدیل کیا کہ اب یہ بڑھاپے کے باوجود میدان میں نکلنے کے لیے تیار. اگر امام حسن نہ ہوتے تو میدان کربلا میں حسین کو اتنے ساتھی نہ ملتے. تو در حقیقت میدان کربلا کا آغاز ہوتا ہے امام حسن کی سلو سے. اور حقیقت بھی یہ کہ یہ شرط جو تھی کہ یزید اپنے بعد معاویہ کسی کو خلیفہ نہ بنائے گا, اسی یہ شرط کی وجہ سے تو کربلا کا واقعہ پیش آیا ظاہری طور پر. تو یہ شرط امام حسن نے سلو نامے میں رکھی تھی اور اس سلو نامے کی وجہ سے امام حسین بھی 9 سال تک معاویہ کے دور میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے, اس لیے کہ سلو کی پابندی کرنا. ہاں جب اس نے یزید کو خلیفہ بنایا تب امام حسین میدان میں نکلتے آئے. تو اگر امام حسن کی سلو نہ ہوتی تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا. کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو دین اسلام اس طرح ہمارے سامنے ملتا نہ رہتا, بلکہ جو امیر معاویہ کی پلاننگ تھی کہ آہستہ آہستہ کر کے اسلام کو ختم کر دیا جائے, قدرت نے کربلا کے واقعے کے صورت میں اس کی پلاننگ کو تباہ کر دیا اور کربلا کے واقعے نے مرتبہ تمام عالم اسلام کو موڑ دیا. اس کی تفصیل ان شاء اللہ آئندہ نبری. تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ وہ لوگ وہ 100 آدمیوں کی جماعت جو کربلا میں بڑھاپے میں نکل رہی ہے, جوانی میں امام حسن کا ساتھ نہ دے سکی, تو یہ امام حسن کا کارنامہ تھا کہ امام نے کیسی جماعت تیار کر دی جو سوائے امام زمانہ کی اور کسی کو نہ مل سکی, یا امام حسین کو ملی یا امام زمانہ کو. دوسری بات جو ہم نے گزشتہ تقریر میں بتائی تھی, اس سے اس کا سرسری تذکرہ تھا کہ ایک ہی تقریر میں ساری باتیں آ جائیں, کہ حاکم شام 20 سال متواقع کوشش کر رہا کہ علی کا نام کسی کی زبان پر نہ آنے پر. 20 سال متواقع کوشش کی جا رہی کہ کوئی مہیب علی زندہ نہ رہے. اور جب آئندہ تقریر میں آپ سنیں گے وہ فضائل کہ جو شیعہ نے علی کے اوپر کیے گئے تھے, تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ یقیناً کہ خدا کا احسان کہ اتنے مظالم کے بعد بھی شیعہ نے علی زندہ رہے. مظالم کس نے کیے؟ عبداللہ ابن زیاد. ابن زیاد کا نام آپ نے سنا ہوگا, اس کا نام زیاد تھا, یہ علی کے شیعوں میں شامل تھا. لیکن علی کی شہادت کے بعد معاویہ نے ایک لالچ دے کر, وہ لالچ آئندہ تقریر میں آئے گا, ایک لالچ دے کر اسے اپنے ساتھ ملا دیا. یہ علی کا شیعہ ایک شیعہ کو جانتا تھا, یعنی شیعوں کے لیے تقیے کی گنجائش بھی نہیں تھی. اس سے اپنے آپ کو چھپائے نہ تو زیاد جو ہر وقت اٹھنے بیٹھنے والا ہے شیعوں میں, وہ جب ایک مرتبہ حاکم شام کے ساتھ مل گیا تو اس نے ایک ایک گھر کا پتہ بتایا, ایک ایک شیعہ کی نشان دہی کی اور حاکم شام نے اسے پورا اختیار دے دیا. چنانچہ اس نے اپنے پورے اختیار سے ناجائز بادشاہ اٹھایا اور ایسے ایسے شیعوں کو اور اس طریقے سے قتل کرایا کہ اس کے بعد اس شیعوں کی جماعت کا باقی رہ جانا یہ سوائے خدا کے فضل کی اور کسی طریقے سے ممکن نہیں. تو یہ تفصیل آئندہ کبھی میں آئی. تو ایک طرف تو پوری حکومت کی تمام تر کوشش یہ کہ علی کا نام زبان پر نہ آنے اور دوسری طرف کا رشتہ ہجری میں جب کربلا والوں کا قافلہ کربلا سے کوفہ اور شام گیا تو تقریباً ہر مقام پر مزاحمت کی گئی, تقریباً ہر مقام پر جزیر کو بڑا خلق آ گیا, تقریباً ہر مقام پر حاکم شام کے لوگ ہلاک ہو گئے. تو کیا سبب ہے کہ 41 ہجری کے اندر اتنی جہالت کہ ایک شامی مدینے میں آتا معروف آ گیا, ایک شامی مدینے میں آتا ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیوار کے سائے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دوپہر کی گرمی انتہائی شدید لو چل رہی ہے اور کچھ لوگ پناہ لینے کے لیے سایہ لینے کے مسجد نبوی کی دیوار کے سائے میں بیٹھے. ایک مرتبہ اس کی نگاہ پڑی تو دیکھا ایک تمام لوگوں میں ایک ایسا باوقار شخص بیٹھا ہے کہ اس کو دیکھ کر دل خود بخود اس کی طرف کھینچا جا رہا, کسی سے سوال کیا کہ یہ ہے کون, اس نے جواب دیا کہ یہ علی کا بڑا بیٹا حسن. اب کسی سننا کہا کہ حالت کی دل کھینچا جا رہا تھا اور کہا کہ حالت کے حسن کا نام سامنے آیا, روایت یہ ہے کہ آگے بڑھ اور اس مدینے جو مدینے کا بچہ بچہ امام حسن کو جانتا بھی ہے, مناظر دیکھے ہوئے بھی ہے, رسول کے کاندھوں پر تھے, رسول کی پیٹھ کے اوپر, ایک مرتبہ اس مدینے میں امام حسن کے سامنے کھڑا ہو گیا اور روایت یہ ہے کہ جتنی گالیاں اسے یاد کیا ایک مرتبہ ساری کی ساری امام حسن کے منہ پر ان کو سنا دی. امام انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اس کی گالیوں کو برداشت کر رہے ہیں, ادھر اس کی گفتگو ختم, ادھر امام حسن نے ایک مرتبہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تو مدینے میں اجنبی, اگر بھوکا ہے تو چل میرے ساتھ کھانا کھلاؤں گا, اگر پیاسا ہے تو چل میرے ساتھ پانی پلاؤں گا, اگر بےکار ہے تو چل میرے ساتھ گھر دوں گا, اگر لباس نہیں ہے تو چل میرے ساتھ لباس دوں گا, اگر پیسے کی حاجت ہے تو چل میرے ساتھ اپنی تمام دولت تیرے حوالے کر دوں گا, اگر کسی مزدور کی ضرورت ہے تو چل میرے ساتھ تیرے سامان کو اٹھا کر لے جانے کو تیار ہوں, اگر کسی دشمن سے بھاگا ہوا ہے تو چل میرے گھر میں مر جاؤں گا لیکن تجھے اس کے حوالے نہ کروں گا. ایک مرتبہ شامی امام کا اخلاق دیکھتا اور یہ جملہ کہتا کہ جب اس مقام پر آیا تو آپ اور آپ کے والد سے بدتر میری نگاہ میں کوئی نہیں تھا, اور آپ کے اس مقام سے جا رہا ہوں تو آپ اور آپ کے والد سے زیادہ افضل سر میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے, اور روایت یہ ہے کہ امام حسن کے ساتھ یہ آخری دم تک رہا تھا. تو یہ شام کا وہ خواب ہے کہ جس کے دل میں ایمان موجود ہے لیکن اتنا امام حسن کے خلاف ہڑکایا گیا کہ ان کو برا کہنا عبادت سمجھ رہا, کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر امام کو گالیاں دے رہا, جو اتنا مومن بن گیا بعد میں فطرت اس کی نیک ہوگی, وہ نیک فطرت والا بھی مسجد نبوی میں گالیاں دینا عبادت سمجھ رہا. تو جس طرح سے شام والوں کی تربیت کی گئی یہ امام حسن کا موجودہ ہے, کہ وہی شام ہے کہ جب حسین کا آدلہ وہاں سے گزرتا ہے تو وہی شامی جو دشمنی اہل بیت میں پارے گئے تھے وہ ایک مرتبہ دوستی اہل بیت میں کھڑے ہو کر اہل بیت کا ساتھ دیتے ہیں, یہ امام حسن کا موجودہ. تیسری چیز, حاکم شام نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مجرم قرار دے دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے جو مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ من صفا علی گر فقط صفنی, پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا, جس نے علی کو گالیاں دی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے مجھے گالیاں دی. یہ صحیح مسلم کی روایت, مشکات کی روایت اور مسند امام احمد ابن حنبل کی روایت ہے. امیر شام اپنے ہاتھ سے سرکت کر رہا ہے کہ آج تک جو علی کو گالیاں کی جاتی تھی اور علی کو قنوت میں برا بھلا کہا جاتا تھا یہ فیل جاری رکھا جائے گا, بس اتنی رعایت ہم کریں گے کہ حسن کے منہ پر ان کے باپ کو برا نہ کہیں گے. جبکہ واقعات کو جو بتاتے ہیں کہ اس شخص کی بھی پابندی نہ دی گئی, امام حسن کے منہ کے اوپر ان کے والد کو برا بھلا کہا جاتا رہا, لیکن ذرا دیکھیں حاکم شام اپنے ہاتھ سے دستخط کر رہا اور دستخط اس بات کی کر رہا کہ ہاں آج تک ہم علی کو گالیاں دیتے تھے اور آج کے بعد بھی علی کو گالیاں دیں گے. اہل سنت کی مختلف روایتیں بتا رہی تھی جس میں علی کو گالی دی, بطور امام ان کے یہاں مقام نہیں, بطور صحابی ہے, لیکن روایت پیغمبر آ گئی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اور امیر شام نے اپنے ہاتھ سے دستخط کر دیے کہ ہاں میں نے علی کو گالیاں دی تھی اور آئندہ بھی گالیاں دیتا رہوں گا. تو اپنے ہاتھ سے امیر شام نے اپنے اس جرم کا اقرار کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کو گالیاں دیتا ہے, ومن صفا رسولا فقد كفر, اور جو رسول کو گالیاں دے وہ کفر کی حد میں داخل ہو گیا. تو امام حسن کا سلو نامہ حاکم شام سے لکھوا رہا ہے کہ میں کفر کی حد میں داخل ہو گیا ہوں, حاکم شام اپنے دستخط کر کے دے رہا کہ دیکھو میں کافر ہو گیا ہوں. اگر صرف یہی ایک وجہ بھی ہوتی تو سمجھ لیجیے کہ امام حسن کی پوری سلو کا مقصد پورا ہو گیا, کہ جب حاکم شام یہ لکھ کر بھیجے تو میں علی کو گالیاں دیتا ہوں, اور ان کی کتابوں میں ایک نہیں دو نہیں بے شمار روایتیں کہ جو کسی صحابی کو گالی دے اس کی تو خدمت ہے لیکن جو علی کو گالی دے وہ کفر کی حد میں پہنچ گیا تو امام حسن کا مقصد حاصل ہو گیا. اس کے بعد آگے چلے, آج اتنے اسلامی ممالک ہیں سب اپنے آئین شروع کرتے ہیں اس جملے سے کہ ہم اپنی مملکت کا نظام کتاب اور سنت کے اوپر چلائیں گے. اور پہلی مرتبہ یہ فقرہ امام حسن نے سورہ نامے کے اندر لکھ کر دیا تو تمام مسلمانوں پر احسان ہے امام حسن کے سورہ نامے کا کہ کتاب اور سنت کو پہلی مرتبہ آئین کا جز امام حسن نے قرار دیا. اور یہ یاد رکھیے کہ جب صلح ہوتی ہے تو اس چیز پر صلح ہوتی ہے جس میں پہلے اختلاف ہو, جو چیز اتفاقی ہے اس میں کوئی صلح نہیں ہوتی. تو امام کا یہ لکھنا کہ اب سے تو کتاب اور سنت کے مطابق حکومت کو چلائے گا یہ بتا رہا ہے کہ آج سے پہلے حکومت کتاب اور سنت کے مطابق نہیں چل رہی تھی, اس لیے کہ اگر پہلے سے چل رہی ہوتی تو آج میں شام کہہ دیتا کہ اس شخص کی کیا ضرورت ہے, اس کی تو میں پہلے سے پابندی کر رہا ہوں. لیکن امام نے حسن کا لکھنا کہ آج کے بعد سے حکومت کتاب اور سنت پر چلائی جائے گی اور آج میں شام کا دستخط کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکومت اب تک کتاب اور سنت پر نہیں چل رہی تھی. تو امام حسن نے خود امیر شام کے دستخطوں سے یہ ثابت کروا دیا کہ وہ آج سے پہلے کتاب اور سنت کی مخالفت کر رہا تھا, وہ آج سے پہلے علی کو گالیاں دے رہا تھا. ایک شخص سورہ نامے کی پڑھتے جائیے, نئی سے نئی معرفت باتیں سامنے آتی جائیں گی. لیکن وقت جو کہ ہماری تقریر کا پورا ہوا جا رہا اور مسائل فقہ بھی بیان کرنا ہے, اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ ہم گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر ملا رہے ہیں. یہ بتاتے ہوئے کہ امیر شام اور امیر خلافت سوہم اور امیر المسلمین یعنی خلیفہ سوہم, ان تینوں کی کچھ انتہائی اہم خصوصیات باقی رہ گئی جو امام حسین کی زندگی کے اندر آئیں. اور جیسا کہ اب تک ہم اعلان کر رہے ہیں مرتبہ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری آئندہ کی تقریر جو امام حسین کے بارے میں پہلی تقریر ہوگی آپ کو ایسا لگے کہ امام حسین کا کچھ تذکرہ ہی نہیں کیا گیا, لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پوری گفتگو امام حسین کے بارے میں. تو آپ کے شان کے صحیح مدارس اب سے شروع ہوئے, صلح نامے کے بعد شروع ہوئے تھے. یہ مدارس تفصیل کے ساتھ آئیں گے امام حسین کی گفتگو میں, کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں جن کی وجہ سے امام حسین میدان کربلا میں نکلے. اور تاریخ ایک اہم واقعہ جو عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتا وہ یہ کہ امام حسین نے بھی ایک جماعت اور پارٹی بنائی تھی مکے کے اندر, اور کس مقصد کے لیے بنائی تھی اس کی تفصیل آئے گی انجمن المکہ. بہرحال اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام پر پہنچتے ہیں کہ امام حسن 41 ہجری سے 50 ہجری تک مسلسل اسی کوشش میں لگے کہ صلح نامے کے ذریعے میں نے جو وقت حاصل کیا, امام حسن کو معلوم تھا کہ مجھے شہید ہونا اور امام حسن کو معلوم تھا کہ میرے بھائی کو بھی شہید ہونا. لیکن امام حسن 9 سال مسلسل ان کوششوں میں لگے رہے کہ کسی طرح جو وقت مجھے صلح نامے کی مدد سے مل گیا اس کو میں زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے اپنے مقصد کو پورا کروں. اسی لیے آپ دیکھیں ایک امام حسن کی ایک نمایاں خصوصیت جو ہمیں نظر آتی ہے, باقی امام کو آپ دیکھیں ایک یا دو مرتبہ زہر دیا گیا لیکن امام حسن کے بارے میں تاریخ نے بتایا کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرا جب امام حسن کو زہر نہ دیا گیا. حاکم شام کے سامنے اگر امام حسن چھپ گئے تھے, اگر حاکم شام کی بیعت کر کے امام حسین امام حسن کوشا نشین ہو گئے تھے تو کیا ضرورت تھی حاکم شام کو ہر سال امام حسن کو زہر دینے کی. لیکن روایت یہ ہے کہ ہر سال امام حسن کو زہر دیا گیا, اس لیے کہ حاکم شام کو پتا تھا کہ سلو کر کے امام حسن نے مجھ سے بہت بڑا فائدہ حاصل کر لیا. اور حقیقت میں حاکم شام سلو کر کے یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے میں بیوقوف بن گیا, چنانچہ اب اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ امام حسن کو زندہ نہ رہنے دیا جائے. اب امام حسن کے بارے میں 7 یا 8 مرتبہ زہر دینا تو تاریخ میں بالکل یقینی طور کے اوپر لکھتا ہے. مثلاً روایت کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن کو اطلاع ملی, اب امام حسن کی اپنے شیعوں سے محبت کو دیکھیے, امام حسن مدینے میں اطلاع ملی امام حسن کو کہ آپ کے شیعہ جو مدائن جو دمشق کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے ان شیعوں پر رات کے وقت پہلے شیعوں نے حملہ کیا اور 30 شیعہ آپ کے مارے گئے. آج کے دور میں 38 کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی, لیکن جس دور میں 100-150 گنے چنے شیعہ اس دور میں 38 شیعوں کا مارا جانا, امام روایت یہ ہے کہ امام حسن ایک مرتبہ ہر رات ہے امام حسن سانپ گئے فوراً گھوڑا منگوایا اور گھوڑے سے سوار ہو کر گئے اس گاؤں تک پہنچے, وہاں کے مومنوں کو تسلی دی اور واپس آئے. جب واپس آئے تو راستے میں بھوسل پڑا تھا, جاتے وقت سے موسر پڑا تھا اور مختار کے زیادہ بعد میں امام حسن کو اپنے یہاں مہمان ٹھہرایا. جب واپس آئے تو دوسرے سے ایک اور شیعہ آگے بڑھا اور کہا کہ مولا میری بڑی خواہش ہے کہ آپ میرے گھر میں کچھ دن قیام کریں. امام نے ایک مرتبہ اس کے گھر کی گھر میں قیام کی دعوت قبول کر لی اور روایت یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر میں مسلسل 3 دفعہ امام حسن کو زہر دیا. ہر مرتبہ زہر نے امام کی حالت کو بگاڑا لیکن پھر حالت سنبھل گئی. یہاں تک کہ جب 3 دفعہ مسلسل زہر دینے کے باوجود امام حسن کو شدید نقصان نہ پہنچا تو اس نے حاکم شام کو خط لکھا کہ حسن میرے گھر میں آ گئے ہیں لیکن زہر دینے سے خاتمہ نہیں ہو رہا, تم کوئی تدبیر بتا. تو روایت یہ ہے کہ وہاں سے حاکم شام نے زہر ہلاکت بھجوایا اور ایک آدمی کے ہاتھ بھجوایا. وہ آدمی ایک ہاتھ میں خط لے کر ایک ہاتھ میں زہر کی بوتل لے کے چلا. راستے میں جب خضر کے قریب پہنچا تو بہت تھک گیا تھا, درخت نیچے سو گئے. جب سو گیا تو بھیڑیا آیا اور اتفاق سے اس کو کھا گیا, اس کو پھاڑ کر اس کا خاتمہ کر گیا. امام کے کسی شیعہ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کی نگاہ اس چیزوں پر پڑی. اب یہ مجھول باغ کا فوراً اٹھا کر وہ امام حسن کے پاس لایا, امام حسن کے حوالے کر دیا. امام حسن کے حوالے جیسے ہی یہ چیزیں کی گئی امام حسن نے خط دیکھا اور خط پڑھتے امام ہر چیز کو جانتے تھے, واقف تھے. خط پڑھتے ہی امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور امام نے اس خط کو ایک مرتبہ اپنے مسلے کے نیچے رکھ دیا. مختار کے چچا پاس کی نگاہ پڑ گئی, کہنے لگے کہ یہ اللہ رسول اللہ کے کیا چیز ہے. امام نے کہا کہ نہیں, تمہیں دکھانے کی چیز نہیں. لیکن وہ بھی واقف تھے. روایت یہ ہے کہ امام کسی کام سے گئے تو مسلے کے نیچے سے خط نکالا اور خط میں پڑھا کہ حاکم شام نے اس شخص کے ہاتھ اس شخص کے لیے کس طرح سے زہر بھجوایا. یہ پڑھا کہ ایک مرتبہ آگ بگولا ہو گئے اور اس طریقے سے اس شخص کو مارا جو اس شخص کو وہیں پہ ہلاک کر دیا گیا. یہ 3 کوششیں یہاں پر کی. پھر روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن مدینے میں بیٹھے تھے, حاکم شام نے ایک اندھے کو بھیجا ہے کھڑی دے کر ایک عصا دے کر, وہ لاٹھی جس کے سہارے اندھے چلتے اور اس لاٹھی کے نیچے لوہے کا جو ٹکڑا تھا اس میں زہر لگا دیا اور کہا کہ تم جانا مدینے میں اور جا کر کسی طرح امام حسن تک یہ زہر پہنچا دینا. وہ پتا پوچھتے پوچھتے امام حسن کے پاس آیا, امام حسن سے مفاتحہ کیا, قریب بیٹھ گیا اور موقع پا کر ایک مرتبہ اس نے لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی اٹھانے کے بعد امام حسن کے پاؤں سے اس لاٹھی کو ٹکرایا. امام حسن کے پاؤں سے زخم پڑ گیا اور خون کے اندر زہر داخل ہو گیا اور وہ اندھا اپنی لاٹھی کو اٹھا کے بھاگا. امام کی حالت بگڑنے لگی لیکن مسئلہ سے ہلائی نہ تھی. علاج اور معاہدے سے امام حسن صحیح ہو گئے لیکن حضرت عباس نے جب یہ حالت دیکھی تو قسم کھائی تھی کہ وہ شخص جو ایک امام کے اوپر قتل کی کوشش کر رہا مجھے جہاں ملے گا اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اور روایت یہ کہ 14 دن کے بعد ایک مرتبہ مدینے میں حضرت عباس کو وہ اندھا دکھائی دیا اور حضرت عباس نے اندھے کو دیکھا, دیکھتے ہی اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کیونکہ واجب القتل کا اسے قتل کر دیا گیا. یہ 4th کوشش تھی امام حسن کو زہر دینے کی. پھر روایت یہ کہ امام کی زوجہ جودہ نے ایک مرتبہ زہر دیا. ایک روم کی رہنے والی عورت مدینے میں تھی, اس کے ذریعے سے جودہ کو زہر بھجوایا گیا. جودہ نے امام حسن کو کھانے میں ملا کر زہر دیا. امام کی حالت 1 ہفتے خراب رہی لیکن پھر امام کو اٹھا کر مسجد نبوی لایا گیا اور امام مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد نانا کی ذریعے سے مت ہوئے, ایک مرتبہ دعا مانگی اور امام صحت یاب ہو گئے. یہ 5واں موقع ہے جو تاریخ میں بتایا زہر کا. اس کے بعد امام حسن نے جودہ کے گھر میں کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا, یا ام فروا کے گھر سے کھانا آتا یا امام حسین کے گھر سے کھانا آیا کرتا تھا. اور تاریخ صحیح جملہ خود بتا رہا ہے کہ امام کی جو 200 یا 300 ازواج کا ایک افسانہ بنایا گیا. امیر معاویہ کے مورخین نے ایک افسانہ بنایا کہ امام حسن ہر رات ایک نکاح کرتے تھے اور اگلی رات کو طلاق دے دیا کرتے تھے اور 300 شادیاں امام حسن کی بتائی گئی. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اے میرے بیٹے اتنی شادیاں مت کیا کر, لیکن امام حسن نہ مانے تو امیر المومنین ایک مرتبہ ممبر پر گئے اور جانے کے بعد اعلان کیا کہ اے صوفے والوں اپنی بیٹیوں کی شادی میرے بیٹے حسن سے نہ کرنا, وہ ان لوگوں مطلاق و نتا جب یہ عورتوں کو بہت زیادہ طلاق دینے والا. وقت ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس تہمت کا جواب دیں لیکن تاریخ سے جملہ بتا رہا کہ امام کی صرف 2 ازواج تھیں, ایک جودہ اور ایک ام فروا. اسی لیے امام سے یہ کھانا کیا ام فروا نے یہاں سے آتا یا امام حسین کے یہاں سے آتا. جودہ نے 6ویں مرتبہ امام کو زہر لیا اور وہ اس طرح سے کہ ایک دن جب امام اس کے پاس گئے تو کہنے لگی کہ یبلا رسول اللہ ابھی تازہ کھجور درختوں کے توڑ کر لائے گئے ہیں, بڑے شیرین کھجور ہیں, سمت سے آئے, آئیے آپ میرے ساتھ اور زیارت میں شریک ہو جائیے. امام حسن نے دیکھا کہ کھجور درخت سے ٹوٹے ہوئے کھجور ہیں, تازہ کھجور آئے, ایک مرتبہ بیٹھ گئے. جودہ نے بھی دکھانے کے لیے کھجور اٹھا کے کھانا شروع کر دیے لیکن وہ کھجور کے جس پر پہلے سے اس نے نشان لگا دیا تھا کہ ان میں زہر نہیں, زہر آلود کھجور امام حسن نے کہا پھر وہی کیفیت جو اس سے پہلے ہو چکی تھی، ایک ہفتے تڑپتے رہے امام حسن اور پھر اٹھا کر ہو گئے رسول سے لے جائے گئے، شریف سے مت کیا، دعا مانگی، پھر صحت یاب ہو گئے۔ ذرا دیکھیں کہ کتنی تکلیف اور اذیت کی حالت میں امام حسن نے زندگی گزاری۔ یہ پرانا زمانہ ہے کہ جب ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے کہ منٹوں میں علاج ہو جائے، دو دو اور تین تین ہفتے اور دو دو اور تین تین مہینے تڑپتے ہوئے زندگی گزارنا پڑتی تھی اگر کوئی بیماری آ جائے۔ اور یہاں ہر سال امام حسن کو زہر دلوایا جا رہا، یہاں تک کہ جب چھٹی مرتبہ جو چوہدا نے دیکھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی، تو ساتویں مرتبہ بڑی روایت سے جو آپ نے پڑھی ہے اور جو آپ نے سنی بھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی کہ چوہدا نے بات کو زہر لا کر سراہی کے اندر ڈالا اور وہ زہر جو قیصر روم کے فلانے سے بھجوایا گیا تھا کہ اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کے تمام جانور مر جائے، ایک قطرہ اگر کشتی پر ڈالا جائے تو اس کے اندر سے پانی نکل آئے، وہ قطرہ ڈالا سراہی کے اندر۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب امام حسن نے وہ پانی دیا تو روایت یہ کہ تڑپتے ہوئے تین یا چار دن گزارے، امام کی پوری زندگی اسی تڑپتے ہوئے گزری تھی، کتنی شدید اذیتوں سے امام حسن نے زندگی کو گزارا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین سے بھی خوش قسمت سے ہم سنتے ہیں، لیکن ایک دن کی مصیبت برداشت کی، امام حسن نے تو سو سال تک متواتر دوہری مصیبت برداشت کی، ایک روحانی مصیبت۔ یاد رکھیے کہ تلوار لے کر نکل کر قتل کروانا آسان ہے، دس سال تک اپنے باپ کو گالیاں سننا بہت مشکل کام ہے۔ ہم آج ایک لمحے کے لیے علی کے خلاف، بلکہ علی تو بہت بڑی ہستی ہے، اگر جناب سکینہ کے خلاف یہ جملہ بھار میں سکتا ہے تو ہم سخت نہیں کر سکتے، بے چین ہو جاتے، جبکہ علی کی عصمت پر تمام تو جناب سکینہ کے ہزار گنا افضل ہے۔ ہم جن کا جو جتنی بھی محبت کا دعویٰ کریں اہل بیت سے، ہماری محبت امام حسن جیسی محبت نہیں ہو سکتی، ہم ایک جملہ نہیں سن سکتے جناب سکینہ کے بارے میں۔ امام حسن نے متواتر دس سال تک اپنے بابا کی شان میں گستاخیاں کس طرح سنی ہوں گی اور کس طرح سے سب کیا ہوگا، یہ روحانی تکلیف برداشت کی، اور دوسری طرف ہر سال زہر دیا جا رہا، اور روایت کی کہ جب ایک زہر ناکام ہوتا تو اگلی دفعہ اس سے زیادہ طاقتور زہر بنوایا جاتا، زہر کو برداشت کرتے کرتے نبی مرتبہ جو زہر دیا گیا تو ہم خود میں الہی یہی تھا کہ یہ زہر کارگر ہو۔ چنانچہ امام حسن تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے امام حسن کے چہرے کا رنگ سبز پڑ گیا۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی حسین کو بلایا اور کہا کہ بھیا حسین ذرا دیکھنا میرے چہرے کا رنگ کیسا۔ امام حسین نے کہا کہ سبز رنگ ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں کہ بے شک یہی میرے نانا نے شب معراج دیکھا تھا۔ زینب ام کلثوم قریب تھی، ایک مرتبہ گھبرا کر سوال کرتی ہیں کہ بھیا اس زہر کے رنگ کا شب معراج سے کیا تعلق؟ تو جواب دیا کہ جب نانا معراج کی رات کو آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو جنت میں انہوں نے دو محل دیکھے تھے، ایک سبز رنگ کا ایک سرخ رنگ کا۔ وہاں انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ دو محل آپ کے نواسوں کے ہیں۔ میرے نانا نے سوال کیا کہ جب دونوں میرے نواسے ہیں تو ایک کو سبز محل کیوں ملا اور ایک کو سرخ محل کیوں ملا؟ تو جواب یہ دیا گیا تھا کہ آپ کا ایک نواسا زہر سے شہید کیا جائے گا اور وقت آخر زہر کی تکلیف سے ان کا تمام جسم سبز پڑ جائے گا، یہ سبز محل اس کا، اور دوسرا نواسا وقت آخر اپنے تمام جسم میں تمام خون سے رنگین جسم ہوگا، تمام جسم سرخ ہوگا، اس لیے یہ سرخ محل اس کا ہے۔ تو روایتیں یہ ہیں کہ بہرحال امام حسن کتنی مصیبت و پریشانی کو اٹھا کر اس دنیا میں تکلیف لے گئے۔ اور اب یہاں سے امام حسین کا امتحان کہ جب امام حسن کا جنازہ اٹھایا گیا اور اٹھا کر مسجد نبوی کی طرف لے جایا گیا تو خروار ابن حسن، یہ وہ ملعون شخص ہے کہ جو تقریباً آدھے سے زیادہ تاریخ اسلامی کو تباہ کرنے کا ذمہ دار، اور آئندہ تقریر میں اس کی تفصیل آئے گی کہ آج اہل سنت محرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اگر خروار کو اپنے قریب رکھتے تو کبھی یہ اتنا ہنگامہ فرما نہ ہوتا۔ یہ خروار سیدھا گیا حضرت عائشہ کے پاس، اور کون حضرت عائشہ؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عائشہ رسول کی بیوی تھی، لیکن عائشہ نے وقت آخر آخری زمانے میں امام حسن اور امام حسین سے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا اس دلی نفرت کی وجہ سے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ یہ میرے نواسے ہیں اور نواسوں سے پردہ نہیں، لیکن اتنی شدید نفرت ہو گئی تھی امام حسن اور حسین سے بھاگ جا جناب عائشہ کو کہ ان سے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ قربان نے جا کر بتایا کہ حسن کا جنازہ آ رہا تو حضرت عائشہ خچر پر سوار ہو کر نکلی، اس وقت لوگ آگے بڑھے، کہا کہ اے ام المومنین یہ آپ کی کیا حالت ہے، کبھی آپ داماد رسول کے خلاف اوٹ پر سوار ہو کر نکلتی ہیں، کبھی آپ نواز رسول کے خلاف خچر سے سوار ہو کے نکلتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ نہ مانی۔ اب وہ تمام محرقین جو یہ لکھتے ہیں کہ جلدے جمل کے بعد حضرت عائشہ نے توبہ کر لی تھی اور تمام زندگی پچھتاتی رہی، ذرا آ کر تاریخوں میں دیکھیں کہ نہیں پچھتائی نہیں آئی تھی, توبہ نہیں کی تھی, 50 ہجری میں آئی تھی, اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر تھا کہ ایک مرتبہ بنی امیہ والوں نے اپنی کمانوں میں تیر رکھ کے پھینکے اور 70 تیر امام حسن کے جنازے میں بیوش ہو گئے. ایسا جانتی تھی کہ دشمن کے دشمن جب بھی ہو, کافر بھی ہو, اس کے جنازے کی بے حرمتی اس طرح سے جائز نہیں, لیکن نواز رسول کے جنازے کی بے حرمتی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی اور ایک مرتبہ جناب عائشہ خاموش پڑی رہی. پھر روایت یہ کہ جنازہ گھر میں گیا, زینب و ام کلثوم نے تیر نکالے اور اس کے بعد یہ جنازہ گیا جنت البقیع میں اور فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کیا گیا. کچھ روایتوں کے مطابق وہاں فاطمہ بنت اسد کی قبر. امام حسین کا یہ کتنا بڑا امتحان تھا اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح صبر کرنا, اس سے وہ حقیقت کے سامنے آ جاتی ہے کہ امام حسین صرف تلوار چلانا ہی امام حسین کا کام نہیں تھا, بلکہ امام نے اس موقع پر صبر کر کے بتایا کہ جو امام حسن کا صبر ہے وہی میرا بھی صبر ہے, ورنہ اس مشکل مقام سے کون ضبط کر سکتا ہے. یہاں کی گفتگو آگے بڑھے گی, لیکن بس یہ آخری جملہ یاد رکھیے, یہ آپ کو تاریخ میں کسی امام کی شہادت پر یہ جملے نظر نہیں آئیں گے جو امام حسن کی شہادت پر جملے نظر آتے ہیں. فاطمہ عزرا معاویہ کی بیوی یہ کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی, ایک مرتبہ میرے کان میں ناروں کی آواز آنے لگی کہ جیسے لوگ خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں. میں گھبرا کے باہر نکلی تو دیکھا کہ معاویہ کا محل ہے, معاویہ شکر کے رشتے کے اندر ہے اور تمام دربار میں خوشی کے نعرے لگا رہے, تکبیر اللہ اکبر لگائے جا رہے. میں نے گھبرا کے کہا کہ ہے معاویہ, کیا آج کوئی بہت بڑی حکومت تیرے سامنے سرنگو ہو گئی؟ کیا بہت بڑی فتح تو تم نے حاصل کیا؟ اس طرح سے خوشی مناتے ہوئے, اس طرح سے زندہ شکر کرتے ہوئے میں نے تجھے آج تک نہیں دیکھا. تو معاویہ کہتا ہے کہ ہاں اے میری زوجہ, تجھے نہیں پتا آج نواز رسول کی شہادت کی اطلاع آئی ہے, اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام کیا ہے؟ ایک مرتبہ فاطمہ اس کا کہتی ہے میں صرف ایک جملہ کہہ کے واپس آ گئی کہ اے معاویہ اتنی خوشی منا رہا ہے, لیکن اتنا بتا دے کہ جب حسن کے مرنے پر تم نے اتنی خوشی منائی ہے تو روز قیامت فاطمہ زہرا کو کیا جواب دے گا؟ میں تو یہ کہہ کے اپنے کمرے میں آ گئی. لیکن ذرا غور کریں کہ امام نے حسن کی شخصیت جو بالکل ہمارے سامنے چھپا کر رکھی گئی. ہم کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا کہ ہم شیعوں نے بھی آج تک امام حسن کے ساتھ انصاف نہیں کیا. امام حسین کا تذکرہ سوا 2 مہینے ہوتا ہے, جبکہ واقعہ کربلا میں امام حسن کا برابر کا حصہ ہے. امام حسن کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ امام حسین کے مرنے پر اس طریقے سے خوشی کے نعرے بلند نہیں ہوئے تھے دربار خلافت میں جیسے منایا گیا تھا, لیکن وہ کیفیت دوسری تھی, وہ یزید نا تجربہ کار کیا تھا. لیکن امام حسن کے مرنے پر اتنی خوشی معاویہ کی منانا جو ایک انتہائی فنکار اور چارات شخص ہے, یہ بتا رہا ہے کہ امام حسن کو ایک بہت بڑا پاٹا معاویہ کے راستے میں سمجھتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا جتنی معاویہ نے کامیابی حاصل کی. ذرا دیکھیں جبکہ تدفین کے بعد یہ نعرے نہیں لگے, علی کی شہادت پر یہ نعرے نہیں لگے, خلافت ہاتھ میں آنے پر یہ نعرے نہیں لگے, امام حسن کی شہادت پر یہ خوشی منائی گئی. یہ ثبوت ہے کہ معاویہ کے نزدیک سب سے اہم ترین ہستی امام حسن کی تھی, اور امام حسن جب دنیا سے رخصت ہوئے تب معاویہ نے سمجھا کہ وہاں خوشی کا دن آیا. تو جس ہستی کو دشمن اپنے لیے اتنا خطرناک سمجھے, ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا نہ امام کی صحیح معرفت حاصل کی. اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ جان بوجھ کر امام حسن کی ہستی کو چھپایا گیا, اس لیے کہ امام حسین کے راستے پر چلنے والا ہمیشہ ناکام رہے گا. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے عقائد کے اعتبار سے, لیکن یہ ہمارے علماء کا جملہ نہیں, ہماری اپنی سوچ یہ ہے کہ امام حسین کے راستے پر چلنے والا ناکام رہے گا. اور تاریخ نے گواہی دی, چوتھے امام کے چچا میدان میں نکلے, چوتھے امام کے پانچواں امام کے چچا میدان میں نکلے, کیا ہوا؟ ناکام رہے. چھٹے امام کے زمانے میں لوگ میدان میں نکلے امام حسن کی امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے, ناکام رہے. جو امام حسین کی سیرت پر عمل کرے گا براہ راست وہ ناکام رہے گا. امام حسین کی سیرت کو امام حسن کی سیرت سے ملا کر لے تب کامیابی حاصل ہوگی. ایک امام کو بھی اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو ناکام رہیں گے. اور ایک غلطی جو لوگوں نے کی اس سے پہلے تاریخ آئے گی چھٹے اور ساتویں اور آٹھویں امام کے زمانے میں, کہ ایک غلطی جو عام طور پر کی گئی وہ یہ کی گئی کہ شیعہ کیونکہ اتنے مظالم ہوتے تھے, اتنے مظالم ہوتے تھے جب آپ سنیں گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, کہ رات کے وقت روتے ہوئے شیعہ آتے تھے کفن پہن کر چھٹے امام کے پاس, گلے میں تلوار لٹکی ہوئی اور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا کرتے تھے کہ مولا اب یہ توہین اور ذلت برداشت نہیں ہو رہی, ہم کفن پہن کر مرنے کے لیے آئے, آپ مرنے کی ہم کو اجازت دے دیجیے, ہمیں زندہ نہیں رہنا. اتنے مظالم برداشت کر رہے تھے, لیکن چھٹے امام نے ہمیشہ منع کیا. البتہ جو لوگ نکلے وہ ناکام رہے, کیونکہ انہوں نے امام حسین کی سیرت پر عمل کیا. جبکہ امام حسین کی سیرت بعد میں ہے, پہلے امام حسن کی سیرت ہے. تو امام حسن کی سیرت پہلے ہے کہ پہلے صبر و سکون کے ساتھ بیٹھ کر کام کرو اور بعد میں حسین کی طرح نکل کے انقلاب برپا کرو. اور آخر میں جملہ کہتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لائے کہ یہ مسئلہ کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایران کی حالیہ تحریک میں کہ سر کرکٹ میں اتنے مدارے ہوئے, اس وقت نکلنا میدان میں آسان تھا اور حسین کی سیرت پر عمل کرنا آسان تھا کیونکہ نیا نیا واقعات لوگوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے. لیکن نہیں, اس وقت امام حسن کی سیرت پر عمل کیا گیا کہ 15 سال ہم صبر کریں گے, زمینہ ہموار کریں گے, اس قسم کا گراؤنڈ تیار کریں گے کہ پھر کربلا سے دوڑانے کا, اگر کہ کربلا کوئی نہیں دوڑا سکتا لیکن کربلا کے اجتماع کا موقع مل جائے تو وہاں سے کامیابی کیوں ہوئی. اگر سر کرکٹ کے اندر ایک مرتبہ حسین کی سیرت پر عمل ہو جاتا تو شاید وہاں بھی ناکامی ہوتی, لیکن وہاں صحیح سیرت امام پر عمل کیا تو سر کرکٹ سے سن 78 تک امام حسن کی سیرت پر عمل ہوا, اور جب میدان تیار ہو گیا تو امام حسین کی سیرت پر عمل ہوا. تو امام حسن کی سیرت کو ہم سے اس لیے چھپایا گیا کہ اگر کبھی اہل حق مومنین جذبات میں آ کر کسی حکومت کے خلاف نکلے, دین حق کو برپا کرنے کے لیے نکلے, تو ان کے سامنے امام حسین کی سیرت ہو, چنانچہ اس پر عمل کریں اور وہ ناکام ہو جائیں. امام حسن کی سیرت کو چھپا لیا جائے, اور یہی ہمارا فرض ہے کہ ہم امام حسن کی سیرت کو نکالیں, اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی معرفت حاصل کریں, اور اس کے بعد اس کو امام حسین کی سیرت سے ملائیں تو ہمیں صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اور ان شاء اللہ ہماری آئندہ تقریر جو امام حسین کے سلسلے میں ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آج کی تقریر سے کتنی ہلی ہوئی تقریر ہے, اور اس کے بعد ہی آپ واقعہ کے کربلا کو سمجھ سکتے ہیں. جو واقعہ کربلا سمجھنے میں آج کل ایک پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو, وہ اسی وقت اسی لیے کہ امام حسن کو نظر انداز کر دیا گیا. ہمیں اپنی اس کوتاہی کا اعتراف ہے کہ مسلسل تقریر کی وجہ سے وقت ختم ہو گیا ہے, صرف چند سیکنڈ رہ گئے ہیں وقت پورا ہونے, اور فقہی مسائل آج زیر بحث نہ سکے. یقیناً یہ بہت بڑی کوتاہی ہے, اور فعل واجب کا فقہی مسائل کو بیان کرنا, اس کا ازالہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ تقریر میں فقہی مسائل کا وقت تھوڑا سا بڑھا دیا جائے گا. لیکن ہماری مجبوریوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر آج ہم اپنی تقریر کو امام حسن پر نامکمل چھوڑ دیں تو آئندہ جو تقریر امام حسین کے بارے میں ہوتی ہے اس کا شروع کا کافی وقت امام حسن کی تقریر سے سلسلہ پھیلانے میں نکل جاتا, اور وقت پہلے ہی بہت محدود ہے, اس لیے گنجائش نہیں کہ ہم کسی ایک تقریر میں بھی تقریر کریں. جس طرح آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ براہ راست ہماری تقریر تاریخ پر شروع ہو گئی, اور ہو سکتا ہے کہ آج کی تاریخ میں اتنا مزہ نہ آیا ہو اس لیے کہ وہ چٹکلے بازی نہیں تھی کہ جس کو سننے آپ لوگ آئے تھے, لیکن سنجیدہ تاریخ جو آپ کے ذہن میں بیٹھنا ضروری ہے وہ آج ہم بتا رہے تھے. ان شاء اللہ پھر وہی حضرت عمر کے زمانے سے جو اسلام کی بنیاد کو بگاڑا گیا جس کی وجہ سے امام حسین کو کربلا میں نکلنا پڑا, یہ ہماری آئندہ تقریر کا عنوان ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو کا وقت پورا مکمل 6 گھنٹے کا ہو گیا ہے, گفتگو ختم ہوتی ہے. اب جن حضرات کو خود سے صحیح مسائل دریافت کرنا وہ غریب آ جائے, اور باقی حضرات جن کو بڑی زحمت برداشت کرنا پڑے, ان شاء اللہ آئندہ منگل کو ان سے ملاقات ہوگا.